شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ.
خلیل و نجی، مسیح و صفی، سب ہی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے.
دوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ، نبی پاک کی سیرت پر مشتمل یہ سلسلہ سفر کرتا کرتا اب ہجرت کے 9 سال تک ہم پہنچے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہجرت کے 9 سال کے بارے میں جانیں گے. اور اس 9th ایئر میں ایک ایسا عظیم و شان واقعہ ہوا، قربانی کی اور سخاوت کی وہ داستان رقم کی گئیں کہ جتنی بار سنے ایمان تازہ ہوتا ہے. میری مراد غزوہ تبوک سے ہے. اس سے پہلے کہ سلسلے کو لے کر آگے ہم چلیں، آج ہمارے ساتھ مدنی منی مشکات فاطمہ بھی ہیں اور چھوٹی سی مدنی منی مشل فاطمہ بھی ہیں. انشاءاللہ ان دونوں سے آپ کو یوں سمجھیے کہ کچھ سنائیں گے یا بتائیں گے. تو پہلے ہم انشاءاللہ مشکات فاطمہ سے عرض کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انشاءاللہ ایک نعت سنائیں گی انشاءاللہ. اور چونکہ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے، ہمارے یہاں سجاوٹ بھی ہوئی ہے، تو سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگائیں گی. ذرا مائک دیجیے جناب، چلیں جلدی سے نعرے لگا. مرحبا، آقا کی آمد،
آقا کی آمد،
مرحبا، مرحبا یا مصطفی،
مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی.
ماشاء اللہ. ابھی نعت کون سی سنائیں گی؟ میٹھا مدینہ دور ہے، جلدی سنا دیں.
میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ویزہ دور ہے، تے بابا ری دور، آقا تے بابا ری دور، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا وہ بھی حسبی ربی سے سنا دو.
حسبی ربی تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو بھی ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑا، لا الہ الا اللہ.
اپنی بہن
سے بولوں با یہ تو پتا کیا کرتا تھی،
میرے آنے سے پہلے
چپ کے پڑتی تھی.
بہن نے جب قرآن پڑھا کہ میرا دل یہ عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب انشاءاللہ یہ اب نعرے لگائیں گی انشاءاللہ مشل فاطمہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اللہ اللہ اللہ. اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کا غلام بنائے، نبی پاک کی نعتیں پڑھنا پڑھانا ہماری نسلوں میں بھی جاری رہے. امیر علیہ سنت کا وہ شعر ہے نا، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دونوں بچیوں کے لیے دعا بھی کیجیے گا. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ عدنان بھائی موجود ہیں. عدنان بھائی ہمیں انشاءاللہ اب نعت شریف سنائیں گے. صلو علی الحبیب.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ سرتاب قدم 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 شان ہے انسان
شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن اپنے کلام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں،
آسیوں کو در تمہارا مل گیا، فضل رب سے کبھی کس بات کی مل گیا، سب کچھ جو طیبہ مل گیا، ہم مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، ہم مل گیا سب کچھ مغنی کیا، ان کے در نے سب سے مغنی کیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، بے طلب
الحمدللہ عز و جل. بدری چل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے، اور یاد رہے کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے فتح مکہ پر بڑی تفصیلی بات کی تھی اور بہت ہی ایمان افروز واقعات سنے. وہ 8 سنہ ہجری کے واقعات تھے، اور آج ہم بات کریں گے 9 سنہ ہجری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک اور شاندار سال. بہت سارے تاریخی واقعات ہوئے، مگر جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد جو انصار صحابہ تھے، انہوں نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کریمانہ سلوک قریش کے ساتھ دیکھا، کیونکہ پیارے آقا نے سب کو معاف کر دیا اور یہ بھی فرما دیا کہ ان جو پراپرٹیز پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، کاروبار لے لیا تھا، وہ بھی انہیں ہدیہ کر دیا جائے، تو انہیں اور کچھ دن نبی پاک مکہ پاک میں ٹھہرے بھی رہے. تو جو انصار، پہلے میں سمجھا دوں جو نئے ناظرین ہیں کہ مہاجرین کہا جاتا تھا ان صحابہ کو جو مکے سے مدینے گئے تھے، اور مدینے کے رہنے والوں کو انصار کہا جاتا ہے. تو انصار صحابہ جو تھے وہ بھی فتح مکہ کے وقت تو آئے تھے. اب انہیں دل میں خیال آیا کہ نبی پاک مکہ فتح بھی ہو گیا اور اب کئی دنوں سے یہاں رہ بھی رہے ہیں، سب کو معاف بھی کر رہے ہیں، ان کا اپنا جو ہے شہر یہ ہے، تو ان کے دل میں یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم اور اپنے وطن کی حمایت چونکہ غالب آ گئی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مکے میں ہی اقامت فرما لیں اور آپ واپس ہمارے ساتھ مدینہ شریف نہ جائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انصار کے یہ خیالات پتا چلے تو ناظرین ذرا تاریخی جملہ سنیے گا، مدینے والوں کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے معاذ اللہ، اے انصار، یعنی تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا؟ فرماتے المحیا محیاکم والممات مماتکم، اب تو ہماری زندگی اور وفات تمہارے ساتھ ہے. وہ جو آج ہم محاورہ کہتے ہیں نا، ہمارا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے انصار، اب میری زندگی اور میرا دنیا سے جانا یہ تمہارے ہی ساتھ ہے. اللہ اکبر، جب یہ انصاری صحابہ نے سنا نا تو ان کی آنکھیں فرط مسرت سے، ان کی خوشی میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم لوگوں نے جو دل میں خیال کیا آپ یا زبان سے کہا، اس کا سبب آپ کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہمارا جذبہ عشق ہے، کیونکہ حضور آپ کی جدائی ہم سے گوارا نہیں تھی، ہمیں ایسا لگا کہ ہم مدینے سے آ تو گئے ہیں، اب آپ ہمارے ساتھ واپس نہیں چلیں گے. اور ناظرین ایسا ہی ہوا، نبی پاک فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے اپنا مسکن مدینہ منورہ ہی کو بنایا، اور اس کے بعد نبی پاک نے دنیا سے جو پردہ فرمایا وہ بھی مدینہ منورہ میں، اور آج روضہ رسول بھی ساری دنیا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے آقا کا روضہ بھی مدینہ منورہ میں ہے. سبحان اللہ، گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کو مدینہ بنا دیا، اس مدینے میں اپنا ایسا جلوہ دکھایا، اور آج بھی وہاں تشریف فرما ہے کہ ساری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی آنکھیں مدینہ طیبہ کے دیدار کو ترستی ہیں. امیر اہل سنت نے کیا خوبصورت وہ نعت کا شعر لکھا نا کہ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، سارے دیوانے بیتاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے. سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہیں تو ہر عاشق کی آنکھیں مدینے دیکھنے کو، مدینہ پاک کو دیکھنے کو ترستی ہیں. تو بڑا خوبصورت یہ ایک پیراگراف یوں سمجھیے پچھلے سلسلے میں بیان کرنا تھا، لیکن پھر میں نے کہا کہ اس کو ضرور بیان کیا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو ان کی محبت، ان کے دل میں یہ خوف کہ نبی پاک نہ جانے واپس جائیں گے نہیں جائیں گے، اور آقا کا یہ جملہ کہنا کہ ہمارا جینا بھی اور ہمارا دنیا سے جانا بھی وہ تمہارے ساتھ ہے، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. سبحان اللہ، کیونکہ انصار صحابہ سے نبی پاک کی جو محبت کی وجہ بنی نا، دیکھیں یہ بھی اب چلے اس میں ہمارے لیے بدری پھول کیا ہے، ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ احسان تھا مدینے والوں پر کہ نبی پاک نے وہاں جلوہ گری فرمائی، لیکن اگر دنیاوی طور پہ دیکھیں تو مکے والوں نے، یہاں کے رہنے والوں نے جو غیر مسلم تھے، بدبخت تھے، جنہوں نے نبی پاک کو بہت ستایا، تکلیف دی، اب یہاں سے نبی پاک کو چھوڑ کے جانا پڑا، مگر وہاں جو ویلکم کیا گیا، وہاں جو استقبال کیا گیا، وہاں جو راہیں نگاہیں بچھائی گئیں، مدینے والوں نے جو نبی پاک کا ساتھ دیا، اس کے بعد پیارے آقا نے بھی محبت کا حق ادا کیا، اور نبی پاک تو ویسے بھی کریم ہے. تو یہاں مجھے اور آپ کو سیکھنے کو کیا ملا کہ زندگی میں کوئی اچھا ہمارے ساتھ برتاؤ کرے، احسان کرے، اسے بھولنا نہیں چاہیے. آج کل لوگ بھول جاتے ہیں، جب بندے کو کچھ کوئی جانتا نہیں ہوتا تو اپنے محسنین سے بدل لے رہا ہوتا ہے، جب اس کو دنیا جاننے لگتے ان سب کو بھول جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھے جس کے کاندھوں پر سیڑھی چڑھ کر اوپر پہنچے ہو نا، ان کاندھوں کو نہ بھولنا، اپنی اوقات کو نہ بھولنا. آج وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. اگر کوئی آگے بڑھ بھی گیا تو یقیناً کوئی تھا جس نے انگلی پکڑ کر چلایا تھا، کسی نے بولنا سکھایا تھا، کسی نے سمجھایا تھا، کسی نے مدد کی تھی. ایک وقت ہوتا ہے انسان کا ناظرین، اور میں نے یہ وصف امیر اہل سنت میں دیکھا ہے، امیر اہل سنت کو آپ بار بار کئی بار آپ نے مدنی مذاکروں میں بھی دیکھا ہوگا وہ اپنے پرانے ساتھیوں کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی کروڑوں روپے کی مدد یا ساتھ نہیں دیا تھا، وہ چند سو چند ہزار یا کھانا کھلا دیا یا گھر میں کسی کو ٹھہرا دیا، مگر میں کبھی کبھی پوچھتا بھی ہوں امیر اہل سنت سے کہ آپ کے پاس تو گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور آپ ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو کبھی کبھی گاڑی لے کے پہلے آتے تھے. فرماتے وہ وقت تھا جب گاڑیاں نہیں تھیں، وہ وقت تھا جب مددگار نہیں تھے، وہ وقت تھا جب ہمیں سپورٹ کرنے والے تھوڑے تھے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے بزرگوں کا کہ انہیں یاد رکھنا، اور یہی اچھے انسان کی نشانی ہے، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کرے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس پہلو سے میں اور آپ سیکھیں کہ زندگی میں ہمارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرے نا، ہمیں اس کو ہمیشہ محبت پیار اور دعاؤں سے نوازنا چاہیے. اچھا یہ انداز آپ کو علماء میں ملے گا، ماشاءاللہ ہمارے راشد بھائی بھی درس نظامی کیے ہوئے ہیں، ہم نے بھی اپنے استادوں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بڑے بڑے مفتیان کرام بن گئے، مگر جب ان کے استاد سامنے آتے ہیں نا، یا کوئی ایسا بھی آ جائے ایک کتاب پڑھائی ہو، ہے اولا میں پڑھائی ہو، ثانیہ میں پڑھائی ہو، وہ جا کے انہیں بھی استاد صاحب کہیں گے، عزت سے بات کریں گے. تو یہ احسان مند رہنے والی جو وصف ہے نا، یہ آپ کو اچھے لوگوں میں ملے گا. ورنہ بندہ کہ یار کیا ہوا، ایک دو کتابیں پڑھائی تھی نا، میں اصل مفتی تو میں اپنی محنت سے بناؤں. یہ آپ صحیح عالم دین میں یہ وصف بھی دیکھیں گے. جوتے اٹھاتے ہوئے دیکھا میں نے بڑے بڑے علماء کو اپنے اساتذہ کے جوتے اٹھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ نام اب شاگرد کا بڑھ گیا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاگرد کا نام استاد سے بہت آگے ہو جاتا ہے، لیکن کہتے نا جس کو کہتے نا جس درخت پر پھل لگے ہوتے وہ جھکا ہی رہتا ہے. تو یہ وہ وصف ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے. کیا کہیں گے راشد بھائی اس بارے میں؟
مجھے استاد محترم کا وہ مطلب معاملہ یاد آ گیا، جب میں تدریب کر رہا تھا دارالفتہ میں، تو ماشاءاللہ مفتی فضیل صاحب جو مفتی حسان صاحب کے بھی استاد ہیں، حالانکہ مفتی حسان صاحب ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہیں اور جی ایک اچھی
بڑا نام ہے ان کا ماشاءاللہ،
تو یہ سائلین کو جواب دے رہے ہوتے تھے، اور اس دوران اگر مفتی فضیل صاحب وہاں سے گزرتے تھے تو یہ فوراً اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جاتے تھے.
اللہ اکبر.
اور جب مفتی صاحب تشریف لے جاتے تھے تو مفتی حسان صاحب بیٹھتے تھے.
ہاں اللہ، یہ دیکھیں نا، یہ آپ کے سامنے کی بات آ گئی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. بچے جو مجھے سن رہے ہیں، ینگسٹر سن رہے ہیں، اللہ آپ کو اور ترقی دے اور عروج دے، لیکن عروج پر پہنچ کر اپنے محسنین کو یاد رکھنا، اپنے ساتھیوں کو یاد رکھنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سیکھیں. کیا شاندار جملہ فرمایا کہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اتنی مجھے اتنا لطف آتا ہے اس جملے کو پڑھنے میں. المحیا محیاکم والممات مماتکم، اب تو ہماری زندگی اور وفات تمہارے ہی ساتھ ہے. کیا بات ہے، حالانکہ اپنے شہر میں آ گئے تھے، اب کہتے ٹھیک ہے کام پورا ہو گیا، آپ مدینے میں رہے ہم مکے میں ٹھیک ہیں. نہیں جناب، سبحان اللہ. اور یہ اچھا، یہاں اس پر ہم نے پہلے بھی بحث کی ہے، چلے بات چلی ہے، مدینے کا ذکر جب بھی کریں اچھا ہی لگتا ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینے شریف میں مزار ہونا، یعنی نارملی تو سب سے افضل شہر مکہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار بننے سے پہلے، اور اب بھی بہت سارے علماء کے نزدیک مکہ شریف افضل ہے. بہرحال اس بحث میں ہم نہیں جاتے، لیکن مکہ شریف کے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ میں نبی پاک کا روزہ ہونا، اللہ کے حبیب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل شہر میں مزار ہوتا، علماء نے اس پہ بھی بحث کی ہے. اچھا اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جمعے والے دن نہ ہونا، بھائی جمعہ کا دن تو عید کا دن ہے، افضل ترین دن ہے، افضل نبی تشریف لائے تو افضل دن پیدا ہونے چاہیے تھے. پیر والا دن چنا گیا ولادت کے لیے، اور مدینہ چنا گیا مزار کے لیے. اللہ اکبر، کیا عشق والا جواب علماء دیتے ہیں. فرمایا اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن پیدا ہوتے تو لوگ کہتے کہ جمعہ تو پہلے ہی مقبول تھا، پہلے ہی بڑا مبارک دن تھا، فضیلت والا تھا، عید کا دن تھا. تو پیارے آقا کی ولادت کے دن کو ایک ضمنن طور پر، ایک جس کو آپ کہیں کہ پرائمری کی بجائے سیکنڈری طور پر جو ہے وہ نبی پاک کے دن کو وہ اہمیت دی جاتی. پیر کی کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر نبی پاک کی ولادت ہوئی تو پیر بھی عاشقوں کے لیے عید کا دن بن گیا. خود نبی پاک پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. یہ دیکھیں نا، ایک آرڈنری نبی پاک نے جس کو مس کیا، جس کو ٹچ کیا، جس کو نسبت دی، اس نے عروج پا لیا. ہے سیدی آل حضرت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، اب ذرا عدنان بھائی کا امتحان بھی لے لیتے ہیں، طرز میں سنا دیں. جمعہ مکہ تھا، عید اہل عبادت کے لیے. آل حضرت لکھتے ہیں، ذرا سمجھئے گا شعر کی خوبصورتی کو. آل حضرت کہتے ہیں مکے میں اور بھی جمعے کا دن، نور اللہ نور ہو گیا نا، مکے کی ایک نیکی ایک لاکھ، جمعے کی ایک نیکی ستر بار اور ملٹی پلائی کر لو. تو جمعہ مکہ جو ہوتا ہے نا، جب مکے میں عابد ہو نا، عبادت کرنے والا، اس کی عید ہوتی، لاٹری نکلی بھی ہوتی، یار میں جمعے کو مکے میں آ گیا. جمعہ مکہ تھا، عید اہل عبادت کے لیے. یہ ایک طرف کہہ رہے عبادت والوں کے لیے، اب ذرا گناہگار جو ہیں ان کو کدھر جائیں. فرماتے ہیں مجرمو آؤ یہاں، عید دوشنبہ دیکھو. اے مجرمو، تمہارے لیے پیر کا دن مدینے کا ہے نا، وہ لے لو، ادھر بخشش کے پروانے ملتے ہیں، آقا کی ولادت کا صدقہ بڑھتا ہے.
جمعہ مکہ تھا،
آہا
دو شمبادے ہو
فارسی میں پیر کے دن کو کہتے ہیں. تو کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی بھی, سبحان اللہ. اچھا اب بات ادھر کہ جو مدینے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کو اپنا مسکن بھی بنایا, مدفن بھی وہیں, مزار بھی وہیں. تو اگر مکہ شریف میں نبی پاک کا مزار ہوتا تو کوئی کہتا کعبہ بھی دیکھوں گا, عمرہ بھی کروں گا, حج بھی کروں گا اور دیدار بھی کر لوں گا روزے پر اور کر لوں گا ضمناً آرڈنری ہے کہ نہیں. بندہ نہیں کہتے چلتے چلتے یہ کام میں بھی کرتا جاؤں گا, بھی ذرا کسی کی جگہ خریداری کرنے تو یہ بھی دیکھ لوں گا, یہ بھی دیکھ لوں گا. نہیں, یہ گوارا نہیں تھا. عمرہ کرو, حج کرو, طواف کر لو, اب صرف نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مدینہ جانا ہے. ہے وہ مدینہ جس کو جانتا کوئی نہیں تھا, جس کو یثرب کہا جاتا تھا. سبحان اللہ, میرے آقا کے قدم لگے وہ رشک کے مہتاب بن گیا, ساری دنیا کے عاشقوں کی دلوں کی دھڑکن بن گیا. آج پوچھو کسی سے مدینہ کیا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور کیوں نہ بے قرار ہو جائے کہ شاہ کی قبر انور مدینے میں. امیر اسلام دیکھتے ہیں نا کیوں پیارا ہے مدینہ, اس لیے عطار جانو دل سے پیارا. سنے ہجری, بہت سارے واقعات, اس میں ایک بڑا یونیک واقعہ ہوا. حاتم تائی کا آپ نے نام سنا ہوگا جس کی سخاوت کے بڑے چرچے ہیں. چلے حاتم تائی کے بارے میں کچھ بتاؤں گا آپ کو, مگر ہوا یہ ربیع الاخر 9 ہجری ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ایک لشکر کو ایک علاقے میں بھیجا اور وہاں سے وہ جو کام دیا گیا تھا وہ کام بھی انہوں نے پورا کیا. اور کچھ اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ کر چند عورتیں بھی ان کے ساتھ, مرد جو بھی گرفتار اس میں عورتیں بھی تھیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی. حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم جو ہے وہ بھاگ کر ملک شام جا چکے تھے. حاتم تائی کی لڑکی کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا. اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں اور میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, میرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے, میں ضعیفہ ہوں, مجھ پر احسان کیجئے, خدا آپ پر احسان کرے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوڑ دیا, معاف بھی کیا, کچھ اونٹ بھی عطا فرما دیے. سخی کی بیٹی پر میرے آقا کی سخاوت دیکھیں, اسے اونٹ بھی عطا فرمائے. اچھا اب یہ مسلمان ہو گئی, مسلمان ہو کر اپنے بھائی کے پاس گئی, عدی بن حاتم کے پاس. پیارے آقا کے اخلاق کے بارے میں, ان کی شفقت کے بارے میں بتایا. عدی بن حاتم نے کیا کیا, جب نبی پاک کی ایسی شان سنی, حالانکہ وہ بھاگا ہوا تھا, پیارے آقا کی بارگاہ میں بغیر امان لیے حاضر ہو گئے. نبی پاک کے پاس آئے, میرے آقا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا اے عدی تم لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے تھے, ہیں کیا خدا کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ عدی کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. نبی پاک کو عدی بن حاتم کے ایمان لانے پر اتنی خوشی ہوئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو وہ خوشی سے دمکنے لگا, چمکنے لگا. نبی پاک نے خصوصی عنایتوں سے نوازا. اب حضرت عدی بن حاتم پتہ ہے کون تھے؟ یہ وہ صحابی بنے بعد میں, سخاوت میں یہ بھی یکتا روزگار تھے, ان کا بھی بڑا نام تھا. یہ ہر سائل کو, سخی کے بیٹے تھے, ہر بندے کو عطا فرماتے. ایک بار ایک شخص نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا. یہ اس سے ناراض ہو گئے کہ تم نے مجھ سے صرف 100 درہم کا سوال کیا, میں اتنی حقیر رقم تم کو نہیں دوں گا, مانگو تو کوئی بڑی چیز مانگو. اللہ اکبر. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی ناظرین, یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر موقع پر ساتھی رہے. اپنی جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا تھا, جب کچھ لوگوں نے زکات دینے کو جناب روک لیا تھا, یہ اپنے پوری قبیلے کی زکات دے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی آئے. 120 سال انہوں نے عمر پائی اور سیاہ ستہ کی تقریباً کتابوں میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی کی جو مذکورہ حدیثیں ہیں, راوی حضرت عدی بن حاتم آپ کو ملیں گے. اتنا ماشاء اللہ انہوں نے نبی پاک کی حدیثوں کو بھی روایت کیا. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں, پھر انشاءاللہ راشد بھائی سے بھی اس موضوع پر کچھ مدنی پھول لیتے ہیں, کہ حاتم تائی کی سخاوت کے بڑے چرچے ہیں. ٹھیک ہے نا, مشہور یہ ہے کہ حاتم تائی ایسا سخی تھا کہ اس کے گھر میں اس نے 8 دروازے بنائے ہوئے تھے. ایک مانگنے والا سائل ایک دروازے پر آتا, یہ اس کو دیتا, وہی سائل گھوم کے دوسرے دروازے پہ آتا تو اس کو بھی دیتا، تیسرے پہ آتا وہ پھر بھی دیتا، آٹھوں دروازوں سے دیتا تھا. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ حاتم تائی کے پاس سائل جاتا تھا، اس کا پیٹ بھرتا نہیں تھا، اس کی جھولی بھرتی نہیں تھی، اس کو آٹھوں دروازے پر آنا پڑتا تھا. میرے آقا سے ایک ہی بار مانگو نبی پاک اتنا دیتے کہ جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. سیدی اعلی حضرت سے پوچھو نا میری آقا کے عطا کا دریا کیسا ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. سبحان اللہ.
حوالے سے کلام سے ایک اور غلام اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اس میں حاتم تائی کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک کی سخاوت دیکھ کر حاتم تائی بھی منہ چھپائے گا. وہ کہتے ہیں ہو جو حاتم کو میسر نظارہ بشر ہونے کے ناطے مجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا
واقعی نبی پاک کے آگے بچھنا، نبی پاک کے آگے اپنے آپ کو حقیر جاننے کا لطف بھی اور ہے. حضور ہم تو ہیں ہی زمین پر رہنے والے ہیں، فرش والے ہیں نا، خاک نشین ہیں، ہماری اوقات بھی نہیں ہے. ہم آپ کا رتبہ، ہم آپ کا عروج، ہم آپ کی شان جانے کیسے، ہماری تو اوقات بھی نہیں، نہ وہ عقل ہے. حضور آپ کا تو عرش پہ چرچا ہے، آپ کا مقام تو کہاں ہے. وہ بہت خوبصورت کلام ہے نا دوسرے، اس میں انہوں نے کہا کہ حضور تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے رہ گزار ہم بھی ہیں. حضور ہم راستے میں پڑے ہوئے خاک کی طرح ایک دانہ تو ہم بھی ہیں. حضور ہم پر بھی بس ایک نگاہ کر دیجیے، آپ کا کچھ نہیں جانا، وہ ایک اور جگہ لکھتے نا سیدی اعلی حضرت کہ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیا، آپ تو چلتے پھرتے مردے زندہ کر دیتے، میرے دل کو زندہ کرنا آپ کے لیے کیا چیز ہے؟ تو حضور ہم تو فرش والے ہیں، تو کجا من کجا، آقا ہماری ہمارا کوئی کوئی اس حوالے سے کوئی کمپیئر ہی نہیں ہے، بس آپ کے غلام ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، اس صدقے ہم پر، اس نسبت سے ہم پر نگاہ فرما دیجئے گا۔ کیا بات ہے، میرے آقا کی نگاہ عنایت لینے ہی سمجھیں اس اصلاح کرتے ہیں کہ کاش ان کا ذکر خیر کرنے میں، وہ نا چل لکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا، بس ہمارا چہرہ ان کے سنا خانوں میں شامل ہو جائے اور ہم پر بھی کوئی بھیک عطا ہو جائے، ہم پر بھی نگاہ رحمت ہو جائے۔ راشد بھائی کیا کہیں گے، فتح مکہ کے بعد اب 2 سال ہے اور یہ حاتم تائی کی جو بیٹی اور پھر ان کے بیٹے کا اسلام لانا، کیا فرمائیں گے؟
سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا انداز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، جب بھی کسی شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی سوال کیا تو اس سوال کے جواب میں اس شخص نے لا نہ سنا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار نہ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں، یعنی دونوں جہان کی بہتریاں بھی حضور ہی کے در سے ملتی ہیں، دل اور جان کی خواہشات بھی یہی پوری ہوتی ہیں۔ یہ سوالیہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔
کیا بات ہے،
کہ انکار یہاں پر نہیں ہے،
جو بھی نہیں ہے باقی سب ہے۔
سبحان
اللہ، کیا
جو بھی سائل آتا ہے وہ اپنے من کی مراد پاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعاب دہن کی برکت سے شفا عطا فرماتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خیبر کے موقع پر اپنے لعاب دہن کے صدقے میں شفا عطا فرماتے ہیں، غزوہ احد میں دیکھیں تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھیں عطا فرماتے ہیں، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت عطا فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حافظہ عطا فرماتے ہیں، اور صرف یہ انسانوں ہی کی مرادوں کو پورا نہیں کرتے بلکہ اگر جانور بھی فریاد لے کر آتا ہے تو اس کی فریاد رسی بھی فرماتے ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عطاؤں کا تعلق اور معاملہ صرف دنیا تک موقوف نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن جب سگے رشتہ دار بالکل بیگانے ہو جائیں گے، کوئی کام نہ آئے گا، اس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرما کر سب کی دستگیری فرمائے۔
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، اللہ اکبر، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی سخاوت کی نعمت سے نوازے، بخل سے ہم سب کو بچائے۔ ناظرین چلتے ہیں غزوہ تبوک کی طرف، 9 سنہ ہجری کا عظیم الشان اور تاریخی واقعہ۔ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 14 منزل دور ہے. میں اس کے بارے میں کچھ مزید بتاؤں گا, کیونکہ میں جب تک تبوک نہیں گیا تھا مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں اتنا ڈیفیکلٹ تھا, یہ غزوہ اتنا مشکل کیوں تھا. میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. بعض مورخین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعے کا نام ہے, اور بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمے کا نام ہے. ممکن یہ ساری باتیں موجود ہوں. یہ غزوہ جو تھا, یہ جو یہ لشکر روانہ ہوا, یہ سخت قحط کے دن تھے. طویل سفر تھا, گرمی کے بھی دن تھے, سواری کم تھی, کھانے پینے کی تکلیف تھی, لشکر کی تعداد زیادہ تھی, اس لیے اس غزوے کے لوگوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا ہوا, اس لیے اس کو غزوہ جیش اسرت یعنی تنگ دستی والا غزوہ بھی کہا جاتا ہے. اچھا, اس غزوے میں ایک اور کمال یہ ہوا کہ جو منافقین تھے نا وہ کھل کے سامنے آ گئے. اتنا دور جانا تھا, سواریاں تھی نہیں, پیسے تھے نہیں, گرمی بڑی تھی, تو ان منافقین نے اب بہانے تلاش کرنا شروع کیے. صحابہ کرام تو دل و جان سے تیار تھے. ابھی آپ سنیں گے کہ کچھ صحابہ کس لیے روئے تھے, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, مگر منافقین جو تھے نا انہوں نے بہانے تلاشنے شروع کر دیے کہ ہم نہیں جا سکتے, فلاں پرابلم فلاں پرابلم. تو کئی منافقین کے پردے اٹھ گئے, شرم ساری اور شرمندگی انہیں اٹھانا پڑی. اس لیے غزوے کا نام غزوہ فادحہ یعنی رسوا کرنے والا غزوہ بھی, رسوا ہو گئے جن کو رسوا ہونا تھا. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے میں 9 سنہ ہجری جمعرات کے دن تبوک کے لیے روانہ ہوئے. غزوہ تبوک جو ہے اس کا ریزن کیا بنا, یہ غزوہ ہوا کیوں, اس کے پیچھے کیا وجہ بنی؟ اچھا, عرب کا غسانی خاندان جو قیصر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا, یعنی جو سیریا ہے, شام جو تھا اس زمانے میں رومیوں کی اس پہ تسلط تھا, اور وہ عیسائی تھا, اس لیے قیصر روم نے اس کو اپنا اعلی کار بنایا اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ان کو ذہن دیا. ایک طرف فتح مکہ ہو چکا ہے, ادھر کول ڈاؤن ہو گئے معاملات, ان کو چین نہیں آ رہا, اب وہ ادھر سے حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے. اچھا, ان کے پاس مدینہ پاک میں ملک شام سے کچھ لوگ زیتون, روغن زیتون وغیرہ بیچنے کے لیے مدینہ پاک آیا کرتے تھے, تو انہوں نے یہ خبر دی کہ قیصر روم نے تو ملک شام میں بہت بڑی فوج تیار کر لی ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتا چل گیا کہ وہاں سے اٹیک ہونے والا ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر بھی صحابہ کرام علی مردوان کو ذہن دے دیا کہ وہ بھی فوج کی تیاری کرے, لشکر کی تیاری کرے. اب یہ لشکر جو ہے 30,000 کا لشکر, ناظرین 30,000, یہ سب سے بڑا لشکر تھا. فتح مکہ والا یاد ہے نا, کتنے تھے؟ 10,000. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے بڑھتے جا رہے ہیں. الحمدللہ ہم چلے تھے کہ جب پہلی ہجرت ہوئی تھی تو 70-80 لوگ گئے تھے وہاں پر, ٹھیک ہے. 114 کا لشکر گیا تھا جناب اس سے پہلے, جب ایک جگہ پر مسلمانوں کو جانا پڑا تھا غالباً. پھر اس کے بعد جو غزوہ احد میں گئے تو 700 صحابہ کرام گئے, 313 پہلے تھے بدر میں, 700 صحابہ کرام گئے احد میں. اس کے بعد تقریباً میرا خیال ہے 1500-1600 صحابہ گئے تھے جب خیبر میں گئے. یہ اس طرح تعداد بڑھتی گئی. فتح مکہ میں 10,000 صحابہ ہوئے تھے, اور اب جا رہے 30,000 صحابہ. لیکن 30,000 سواریاں, 30,000 جانور, 30,000 کے لیے لڑنے کے لیے ساز و سامان, یہ کہاں سے آئے؟ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. اور اب سبحان اللہ اعلان کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے مدد کی جائے. ناظرین, یہ وہی غزوہ ہے کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا تھا کہ جناب اب تو میرے پاس مال ہے, موقع ہے, ہر معاملے میں سیدنا ابوبکر صدیق آگے بڑھ جاتے ہیں, تو کیوں نہ میں آج صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں, اور اپنا آدھا مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. ہم سوچے ذرا, جب ہمارے پاس مال آتا ہے تو کیا کرتے ہیں, یار اب تو پیسے آئے ذرا اپنے ارمان پورے کروں گا. اب پیسے آئے ماذا اللہ, جب بہت سو کے پاس پیسے آتے کہتے ہیں اب گناہ جو چھوٹ گئے تھے وہ کرنے. اللہ اکبر. وہ عطائیں بڑھاتا ہے ہم خطائیں بڑھاتے ہیں, ہونا یہ چاہیے وہ عطائیں بڑھائے ہم سجدے بڑھائیں, ہم صدقے بڑھائیں, ہم دعائیں کریں. لیکن کتنا عجیب معاملہ ہے, جب وہ مال دیتا ہے تو بندہ اس کی نافرمانی میں پڑ جاتا ہے. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 50% لے کر نبی پاک کے پاس گئے, اور پھر کہتے ہیں اب انتظار تھا کہ عاشق اکبر کیا لاتے ہیں. اچھا, کمال کی بات یہ سائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جو مال تھا نا, وہ دکھنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مال سے تھوڑا تھا, ٹھیک ہے. یہ بھی سمجھنے والی بات, آپ کو اس کے آگے بھی ایک لاجک بتاؤں گا. وہ جب مال لے کر آئے اور نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ اے ابوبکر کیا لائے ہو؟ تو کہا حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا. اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. ایسا سویپ کیا سیدر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے, گویا ایسی جھاڑو لگائی کہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. روایت کے الفاظ ہیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے کرتے پر بٹن نہیں تھے, کانٹے لگے ہوئے تھے. اور اللہ اکبر, ابھی یہ گفتگو جاری ہے کہ جبریل امین آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. آ کر عرض کرتے حضور، اچھا نبی پاک نے دیکھا کہ جبریل امین نے جو لباس پہنا اس میں بھی کانٹے لگے ہوئے ہیں، کہا اے جبریل یہ آج کیسا لباس پہنا ہے؟ عرض کرتے حضور آج صرف میں نے نہیں، ابو بکر کی ادا اللہ کو ایسی پسند آئی ہے، آسمان پر جتنے فرشتے سب نے ایسا ہی لباس پہنا ہے۔ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کا سلام دیجئے اور پوچھئے کہ اے ابو بکر کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو؟ چھوٹی چھوٹی بات پر شکوے کرنے والوں سنو، چند ہزار کا نقصان ہو جائے، کوئی بڑا پرابلم آ جائے، کہتے برباد ہو گیا، لٹ گیا، ختم ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کوئسچن کس وقت کیا جا رہا ہے جب کچھ بھی نہیں ہے، جسم پر کانٹے والا لباس پہنا ہے؟ صدیق اکبر زاروں کتار رونے لگے، کہتے حضور میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، حضور میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر، یہاں سخاوت سیکھنے کو مل رہی ہے، یہاں کمپٹیشن۔ میں صرف سلسلہ روک دوں نا اور اسی ایک واقعے پر پورا سلسلہ کریں اگر ہم، کہ کیا کیا اس ایک واقعے سے سیکھنے کو ملا کہ آج صحابہ اکرام میں کمپٹیشن تھا، مقابلہ تھا نیکیوں کا، ہمارا مقابلہ ہے گاڑیوں کا، پیسوں کا، گھر کا، نوکر چاکر کا، گھومنے پھرنے کا، ہم ادھر لگ گئے، اور صحابہ نیکیوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے تھے۔ دوسری بات، اللہ کی راہ میں دینے والوں کو رب اور عطا فرماتا ہے، اس کے مال میں بڑھوتی ہوتی ہے، ملٹی پلائی ہوتا ہے، ہمیں دیتے ہوئے سوچ آ رہی ہوتی ہے یار پیسے زکات پوری دے دوں گا تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، دل سے دے، زکات بھی دے، اس کے اوپر بھی صدقہ خیرات کرے، اللہ آپ کو اور عطا فرمائے گا اور ملٹی پلائی ہو جائے گا۔ بہرحال غزوہ تبوک ایک شاندار غزوہ ہے، اور سبحان اللہ سارے صحابہ صدقہ دیں اور عثمان غنی پیچھے رہ جائے، ہائے ہائے ہائے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنا دیا؟ جی یہ وہی غزوہ ہے جس میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہے، حضور 100 اونٹ میری طرف سے، پیارے آقا نے کہا بیٹھ جا، حضور 200 اونٹ میری طرف سے، بیٹھ جا، پھر اعلان کیا حضور 300 اونٹ میری طرف سے۔ اچھا یہ بھی سخاوت دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ جتنی بار اعلان کیا، اونٹ بما سامان، اچھا کیلکولیٹ کریں سائیں ذرا، اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں کوئی بندہ 100 کہے پھر کھڑا ہو کے 200 کہے پھر 300 کہے، تو ہم تو اس نے 100 کے اس نے 300 کر دیے، آپ نے یہ نہیں کیا، 300 میں 200 پلس کیے کتنے ہوئے 500، 500 میں 100 پلس کیے کتنے ہوئے 600، آپ نے 600 نہیں دیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوے میں 1000 اونٹ دیے، اعلان 600 کا کیا، دیے 1000، ادھر لوگ اعلان کر کے جو اعلان کرتے وہ بھی نہیں دیتے، مسجد والے ڈھونڈ رہے ہوتے کدھر گیا یار وہ، بڑی رات کو پرچی دی تھی، اعلان کروایا تھا، دعا بھی کروائی تھی امام صاحب سے، اس کے بندہ ہی غائب، ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، میسج آ جاتا ہے حضرت اعلان کر دیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، پھر بندے ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو اینج نہ کیا کرو، اگر اعلان بھی کرو تو پیسے دے دے بھائی۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اعلان 600 اونٹ بما سامان کا کیا، دیے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے دیے مجاہدین کی سواری کے لیے، 1000 اشرفی فوج کے اخراجات کی مد میں اپنی آستین میں رکھ کر لائے، اور جب نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر 1000 اشرفی بکھیری نا، تو پیارے آقا نے دعا کیسے دی، نبی پاک نے فرمایا اللہم ارضی عن عثمان فانی عنہ راض، اے اللہ عثمان سے تو راضی ہو جا کیونکہ میں ان سے خوش ہو گیا ہوں، ہائے ہائے، اللہ کے حبیب جس سے راضی ہو جائیں اس کا تو بیڑا ہی پار ہے۔ بہرحال صحابہ اکرام نے اس غزوے میں کمال کیا، ناظرین یقین کریں غزوہ تبوک پڑھیں تو سمجھ آتا ہے کہ نبی پاک پر جان مال، اچھا منافقین بھاگ رہے ہیں، گرمی بہت ہے، سفر بہت ہے، نہیں جانا، اور صحابہ گھر لٹا رہے ہیں، حضور یہ اور لیجئے، حضور اور لیجئے، اور ساتھ بھی لے جائیے، آپ کے قدموں پہ سب قربان ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا پھر ایک اور بڑے سخی صحابی بہت مالدار، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آپ 40,000 درہم لے کر آئے، اچھا کہتے حضور 80,000 تھے میرے پاس، 40,000 یہاں لے آیا ہوں، 40,000 گھر چھوڑ کے آیا ہوں، نبی پاک نے فرمایا اللہ اس میں بھی برکت دے جو تم لائے اور اس میں بھی برکت عطا فرمائے جو تم نے گھر میں رکھا۔ وہ کہتے تھے تو عبد الرحمن بن عوف، جب سے یہ دعا فرمائی نا نبی پاک نے، میرا مال بڑھتا ہی چلا گیا، اتنے مالدار ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے، جب آپ کا انتقال ہوا نا تو آپ نے جو وصیت میں سونا چھوڑا تھا ہے اس کو کدالوں سے پھاوڑوں سے توڑا گیا، توڑنے والوں کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، اتنا مال وہ چھوڑ کر گئے۔ تو ناظرین یہ ہے میرے آقا کی دعا کا صدقہ اور یہ ہے سخاوت کا فائدہ۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی، ہر ہی بات سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے، کہ مال زیادہ جمع کرنا گناہ نہیں ہے، صحیح طریقے سے جمع کرے تو کوئی حرج نہیں، اس کے پورے تقاضے پورے کرے، آپ دیکھ رہے مالدار صحابہ بھی تو تھے نا، کیا آپ تصور کر سکتے معاذ اللہ سما معاذ اللہ کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف کی کمائی میں ایک درہم بھی ایک دینار بھی حرام کا تھا؟ حضرت عثمان غنی کروڑوں، آج کے زمانے کے حساب سے کروڑوں اربوں پتی تھے، لیکن سب حلال تھا، تو حلال ذریعے سے کمائیں اور حلال جگہ پر خرچ کریں تو سبحان اللہ۔ لیکن پرابلم یہ کہ مالدار بننے کی ریس میں جو حرام کمایا جا رہا ہے وہ بربادی لاتا ہے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، ابھی تو غزوہ تبوک کیسے ہوا، ہوا بھی کہ نہیں ہوا یہ بھی ہے، یہ نئی بات بھی شاید بہت ساروں کو پتہ چلے گی کہ غزوہ تبوک سنا بہت ہے، اس میں ہوا کیا، لڑائی ہوئی بھی تھی کہ نہیں، جی ہاں یہ بھی دلچسپی آپ کی باقی رہے، ابھی آگے بتائیں گے کیا کہیں گے، ہوں تو سی پنجابی بھی چل جاؤ ساڈے پنجابی پراواں واسطے۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، غزوہ تبوک دے بارے وچ علامہ عینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ زرکانی وغیرہ لکھا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم دی ظاہری زندگی مبارک دا سب تو آخری غزوہ، اس تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات وچ کوئی غزوہ نہیں کیتا، اور اسن جیسے اس اسرت بھی یاد ہیں کیونکہ تنگی اعلیٰ غزوہ فوج دی تعداد سپاہیوں دی تعداد زیادہ آئی لیکن اسباب جنگ اتنے کوئی نہ آئے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام ثابت قدم رہے، اپنا مالی نذرانہ بھی پیش کیتا، جان دینا واسطے بھی تیار ہو گئے، 30,000 دا لشکر جرار تیار ہو گیا۔ امام احمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب المواہب روایت ذکر کیتی کہ ایک منافقہ زید بن لسید سفر دے دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک اونٹنی قصبہ کدائیں اگے پیچھے ہو گئی، صحابہ کرام اس اونٹنی تلاش کرنا واسطے آگے پیچھے انہاں اس دی تلاش کی تھی، وہ منافق زید بن لسید جڑا اس معاذ اللہ صحابہ کرام دے درمیان اے آکھیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نبوت دا دعویٰ کرے دین اور تہن آسمان دی خبراں دین دین، لیکن انہاں تے اپنی اونٹنی دا نہیں پتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہی بھیجی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس منافق دا حال دسیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارے صحابہ دے درمیان ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے جڑا میرے علم دے بارے ان گل کرے دا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا انی واللہ لا اعلم الا ما علمنی اللہ، اللہ دی قسم میں وہی جاندا جڑا میرا رب من عطا کیتا، رب تبارک و تعالیٰ اس اونٹنی دا پتا اودا جڑا ایڈریس آ اس تے میں نے رہنمائی کیتی، وہ فلاں گھاٹی وچ فلاں جنگل وچ موجود ہے اور اودی جڑی نکیل ہے جڑی اودی رسی ہے او ایک درخت نال پھنس گئی ہے، اتھو جا کے لے آؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اس خبر دے مطابق صحابہ کرام اتھے گئے اور اونٹنی جڑی آئی اتھے ہی ملی، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی علم نشان ہے، او منافق رسوا ہویا اور علم مصطفیٰ دا اظہار ہوا۔
علم غیب پر بھی جو کنفیوژن ہے اس کا بھی تو اس میں حل آ گیا نا، کہ جو علم غیب پر کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو ہم سب کا تمام عاشقان رسول کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو علم ہے جو رب نے عطا فرمایا اللہ کے بتائے سے وہ جانتے ہیں، تو اس میں رب سے ملانا کہاں سے ہو گیا، بتانے والا رب ہے اور جتنا رب نے بتایا اتنا اس کے حبیب جانتے ہیں، اور اللہ نے اپنے حبیب کو جب اپنا جلوہ ہی دکھا دیا تو سب سے بڑا غیب تو رب نے دکھا دیا، تو اب اور کیا چھپانا باقی رہ گیا، سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود،
اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔
ہمارے ساتھ جی
حاج صاحب، اپنا اسی بات کو اعلیٰ حضرت کی اس بات کو ایک اور شاعر نے
جی
بہت آسان طریقے سے جو حدیث پاک ہے گویا کہ اس کا ترجمہ کیا اور آیات مقدسات کا بھی گویا کہ ایک مفہومی ترجمہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا
جانتے ہیں
حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا آیا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا آیا حضور جانتے
ہیں۔ واہ 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 کیا بات کیا بات ہے سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ کچھ اسلامی بھائی بھی آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو ان سے بھی سوالات لیں گے۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ماشاءاللہ عز و جل آپ کا جو پروگرام ہے عالم تیرا پروانہ یہ خوب اپنی بہاریں لٹا رہا ہے
الحمدللہ،
اور میں نے سوشل میڈیا میں بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں اس کی ویورشپ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے
آمین۔
اچھا عبدالحبیب بھائی، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت سے ہیں، تو یہ جو ان کو اعزاز عطا فرمایا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر عطا فرمایا، غزوہ خندق کے موقع پر عطا فرمایا، یا کس موقع پر عطا فرمایا کہ یہ اعزاز ان کو یہ حاصل ہوا؟ جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا سوال کا. غزوہ تبوک کے موقع پر تو پڑھنے کو نہیں ملا، لیکن یہ ان کو اعزاز ضرور حاصل ہوا، اور یہ کمال کا اعزاز ہے ناظرین. سیدنا سلمان فارسی کے بارے میں کچھ بتاؤں آپ کو، یہ عظیم صحابی ہیں اور کمال کے صحابی ہیں. صحابہ کرام میں سب سے طویل عمر ان کو ملی، ایک روایت کے مطابق 250 سال آپ کی عمر تھی. اچھا، اور آپ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے بڑی مشکل سے نبی پاک کو تلاش کیا، ایک طویل کہانی ہے، کبھی موقع ملا تو صرف انہی پر سلسلہ کریں کہ کیسے ایک کے بعد ایک راہب کے پاس پہنچے حق کی تلاش میں، اس کا انتقال ہوتا، وہ کسی اور کے پاس بھیجتا، اس کا انتقال ہوتا، اور آخری راہب نے کہا کہ اگر تم حق کی تلاش میں ہو تو اس نبی کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اب اس کی بعثت کا وقت ہو گیا ہے، اور کھجوروں والی ایک بستی ہے، پھر مدینے کا گویا ایڈریس بتایا کہ وہ وہاں جا کر ہجرت کریں گے. اب آپ کے پاس ادھر جانے کے پیسے نہیں تھے، تو آپ نے گویا اپنے آپ کو بیچا کہ مجھے غلام ہی بنا لو مگر مدینے لے جاؤ. ہے غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بنے؟ آپ کو غلام بنا کر قافلے والے جو ہے وہ مدینے شریف لے گئے. اب وہاں جا کر آپ کو بیچا گیا، اور آپ ایک غیر مسلم کے یہاں اس کے باغ میں کام کر رہے تھے، کھجوروں کی جو ہے وہ کھجورے توڑتے تھے اس کی، اور پھر آپ کو خبر ملی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو گئی ہے، تو دوڑتے ہوئے پیارے آقا کی بارگاہ میں گئے. اس راہب نے نشانیاں بھی بتائی تھیں کہ صدقہ نہیں کھائیں گے اور ہدیہ قبول کر لیں گے، اور ان کی پیٹھے پیٹھ پر مبارک پشت پر مہر نبوت بھی ہوگی. پہلے ایک دن لے گئے کھجورے کا، حضوری صدقہ لایا ہوں، میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام کو آپ لوگ کھائیں، نبی پاک نے نہیں کھایا. کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی. دوسرے دن پھر گیا کھجورے لے کر، پیارے آقا سے عرض کی حضوری یہ ہدیہ ہے، نبی پاک نے اسے قبول فرما لیا، خود بھی تناول فرمایا، دو نشانیاں پوری ہو گئیں. پھر کہتے ہیں اب مجھے تیسری نشانی دیکھنی تھی، اور وہ نشانی مبارک پشت پر تھی، پیارے آقا چادر عموماً رکھا کرتے تھے. کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے کہ کوئی ہوا چلے اور وہ چادر اٹھے اور میں وہ مہر نبوت دیکھ لوں. اللہ اکبر. وہ بھی پڑھ رہے تھے نذران بھائی، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. نبی پاک مسکرائے، کہا سلمان چادر اٹھائی، آؤ دیکھ لو جو دیکھنا ہے. نبی پاک نے دل کے حالات جان لیے، نبی پاک کی مبارک پشت سے لپٹ گئے، خوب پیارے آقا کو بوسے دیے، اور سبحان اللہ ایمان لے آئے. پھر ان کو جو ان کا آقا تھا اس نے بھی بڑی خطرناک شرط رکھی کہ اتنے کھجور کے درخت وہ بھی پھل دینے والے چاہیے، اتنا سونا چاہیے. نبی پاک نے صحابہ کرام سے سونا جمع کیا، یعنی گویا سیدنا سلمان فارسی کی قیمت بھی نبی پاک نے عطا فرمائی. اچھا سونا تو جمع ہو گیا، کھجور کے درخت جو ہے وہ 4-5 سال بعد جا کر پھل دیتے ہیں. اب 5 سال تو کہتا مجھے اتنے سارے درخت پھل لگے ہوئے دو، مگر نبی پاک نے کمال، میرے آقا تو پھر آقا ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے بیج لگائے، کھجور کے درخت بنے اور پھل دینا شروع ہو گئے، اور سیدنا سلمان فارسی کو نبی پاک نے گویا آزاد کروایا. اللہ اکبر. اور پھر نبی پاک نے یہ شاندار مژدہ انہیں سنایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں، فارس کے رہنے والے، فارسی تھے آپ کو عربی بھی نہیں آتی تھی. اور یہ بھی ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی جس کا مضمون ہے کہ فارس کے لوگوں میں سلمان آگے چلے گئے، روم کے لوگوں میں صہیب رومی آگے چلے گئے، حبشہ کے لوگوں میں سیدنا بلال حبشی آگے بڑھ گئے، اور عرب کے لوگوں میں آگے بڑھا یا مجھے سرداری ملی. اب یہ بھی نبی پاک کا دیکھیں کمال، حالانکہ میرے آقا تو سب کے آقا ہیں نا، ساری دنیا میں سب سے آگے نبی پاک ہیں، مگر اپنے غلاموں کو اہمیت دینا، ان کی دل جوئی کرنا، انہیں بھی اچھے ناموں سے یاد کرنا، کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. بہت پیارا سوال تھا. اللہ تعالیٰ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. غزوہ خندق کا جو آئیڈیا تھا، جو مدینے کے گرد سرنگ بنانے کا اور ٹنل بنانے کا جو آئیڈیا تھا، یہ بھی سیدنا سلمان فارسی کا ہی تھا. سبحان اللہ. جی اگلے اسلام میں کچھ بات کرنا چاہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں مبارکباد پیش کروں گا آپ کو، آپ کے تمام رفقا کو، تمام اسلامی بھائیوں کو، اتنا اچھا سلسلہ کرنے پر. عالم تیرا پروانہ، ماشاءاللہ مقبول عام سلسلہ، اللہ پاک اس کی آپ کو ڈھیر و برکت عطا فرمائے. ایسا میرا یہ سوال تھا کہ جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں یہ معلوم ملتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، انہوں نے سخاوت کی اور اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا دیا، تو کیا کوئی غریب صحابہ اکرام کے بارے میں بھی کوئی روایت ملتی ہے کہ انہوں نے بھی اپنا سب کچھ دین اسلام کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ نچھاور کر دیا ہو؟
سبحان اللہ. دیکھیں صحابہ اکرام تو سارے ہی سخی تھے، کوئی صحابی بخیل نہیں تھا، کیونکہ بخل جو ہے وہ صفت ہی اچھی نہیں ہے, تو صحابہ میں بری صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ سارے کے سارے سخی تھے, ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق سخاوت کرتا تھا. ایک بڑا کمال کا واقعہ, یعنی بھائی آپ نے سوال کیا, ان صحابی کا نام تھا حضرت عقیل, اور یہ بڑے عقیل, ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت غریب تھے. انہوں نے کیا کیا, اب انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام نے اتنے ڈھیر لگا دیے صدقے کے, تو میں پیچھے کیسے رہ جاؤں, یہ ایک جگہ گئے غیر مسلم کے باغ میں مزدوری کی, دو ایک یا دو دن مزدوری کی, اور ان کو دو سا کھجوریں ملی. دو سا کا مطلب آٹھ کلو کب و بیش کب, تقریباً آٹھ کلو کھجوریں ملی. چار کلو انہوں نے گھر والوں کے لیے رکھی, اور چار کلو نبی پاک کی بارگاہ میں لے کر آ گئے. ایک سا کہتے حضور میں بھی لایا ہوں. نبی پاک سے کہا حضور اتنے ہی ہیں کیونکہ میں نے مزدوری کر کے اتنے کمائے ہیں, آدھے گھر والوں کے رکھے آدھے یہاں لے آیا ہوں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے بڑی محبت سے ان کا صدقہ قبول بھی فرمایا, اور فرمایا جتنے صدقے کے ڈھیر لگے نا سب پر تھوڑی تھوڑی کھجورے رکھ دو, اللہ ان کے اخلاص کی برکت سے سب کا صدقہ قبول فرمائے. اچھا یہ ابھی وہی درس ملتا ہے کہ جو سخاوت ہے نا ناظرین, یہ کوانٹٹی کا نام نہیں ہے, یہ کوالٹی کا نام ہے. یہ دل کی, اللہ دل دیکھتا ہے نا کہ آپ کا دل کیسا ہے. وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ ایک جو ہے وہ ایک لاکھ سے آگے بڑھ گیا. صحابہ نے کہا حضور ایک درہم ایک لاکھ سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ ایک شخص آیا اس کے پاس لاکھوں تھے, اس نے لاکھوں میں سے ایک دیا, ایک لاکھ دیا, اور کسی کے پاس دو تھے اس نے دو میں سے ایک دے دیا. تو اب ذرا بتائیے نا کہ دو میں سے ایک دینے والا بڑا سخی ہے یا لاکھوں میں سے ایک لاکھ دینے والا؟ وہ 50% دے رہا ہے. مثال دس لاکھ جس کے پاس ہے وہ لاکھ دے گیا, 10% دیا نا, ہیں ہی دو اس میں سے ایک دے دیا تو 50% دے دیا نا. لیکن صحابہ تو ایسے تھے, ایک ہوتا تھا وہ بھی دے دیتے تھے, جو ہوتا تھا سب دے دیتے تھے. تو یہاں جو غریب لوگ ہیں نا وہ بھی صدقہ دیا کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھ روپے ہوں گے تو ہی آپ سخی کہلائیں گے, آپ کے پاس تھوڑے تھوڑے دیں. اور ایسے دیکھے ہم نے, ایسے دل والے غریب دیکھے ہیں. اختر بھائی آپ کو بھی تجربہ ہوگا, میں تو یقین کرے ابھی میرے دل سے پوچھو نا, سخی ہوتا ہی غریب ہے. امیر تو آتی نہیں اس کو سخاوت, اگر سخی ہو اور عاشق رسول ہو نا تو غریب ایسا صدقہ دیتا ہے اور ایسا خرچ کرتا ہے, سبحان اللہ, ہمارا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے بھائی. وہ تھوڑی سی بات کرو جیب میں بےچارے جتنے ہوتے ہیں نکال کے دے دیتے ہیں, پتہ ہے بعد میں بس کا کرایہ بھی نہیں ہوگا, کھانے پینے کے پرابلم ہو جائے گی, لیکن دے دیتا ہے وہ. اس کا توکل کمال کا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر مکے مدینے کی بات کر لیں, کتنے لوگ مدینے شریف جاتے قرضہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں, پیسے ہی نہیں ہوتے, جمع کر رہے ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے پیسے جمع ہوئے مدینہ شریف کی ٹکٹ کے. اب یہ نہیں سوچے کہ پیچھے کیا ہوگا, موٹر سائیکل کوئی بیچ دیتا ہے, کوئی گھر کا زیور بیچتا ہے, چلے جاتے ہیں اور یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ اس در پہ جائیں گے تو جھولی بھر کے لائیں گے. کئی امیر ہیں اربوں روپے ہیں, مکہ مدینہ نہیں جاتے, نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں. بہرحال کیا بات ہے, اللہ کرے کہ ان واقعات کی برکت سے اچھا سخاوت بھی نصیب ہو, یہ بھی دعا کرے, اور اخلاص بھی نصیب ہو, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ ملے تو انشاءاللہ خوب اس کی برکتیں ملیں گی. کچھ ٹیلی فون کالز بھی ہیں ہمارے پاس سلسلے میں, وہ بھی شامل کرتے ہیں. جی
عبدالحبیب چاچا, تمیز اپنے جس نے عید میلاد اور جو مہینہ مبارک مجھے سرکار کی آمد
مرحبا,
سرکار کی آمد مرحبا. عبدالحبیب چاچا,
چاچا
سندھی میں نعت تو کوئی بدھائے,
سندھی میں نعت بدھائے. چلیں جناب, میرے بھتیجے نے لگتا ہے کال کی ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاک اللہ تماجا, ڈاڈو شکریہ. چلیں جناب اگلی کال دیجیے گا.
محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. عبدالحبیب بھائی آپ ابھی مدینہ شریف سے ہو کر آئے ہیں, اس ٹائم آپ کی کیا کیفیت ہے؟ آپ یہ کلام سنا دیں اپنی آواز میں, عالم تیرا پروانہ.
انشاءاللہ مدینہ شریف سے, مدینہ شریف جائیں تو بھی لطف آتا ہے, واپس آئیں تو پھر تڑپ بڑھ جاتی ہے. اللہ کرے کہ پھر ہم سب کو جلدی جلدی مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب ہو, اور یہاں بھی رہیں تو مدینہ کے خیالات میں گم رہیں. میں خوابوں میں خیالوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینہ میں. جی اگلی کال دیجیے گا.
زماں عبدالحبیب بھائی نا اول خبر لو مبارکی ورکوم سے, ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تاسو اللہ دا سعادت رکھے تاسو بیا بیا ماشاء اللہ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پدر مانی تاسو حاضری ورکا بھائی, اللہ تعالیٰ دا سے نصیب مونگ لہم نصیب کا. اور زما سوال دا دے عبدالحبیب بھائی نے چھ تاسو لا سا کیفیت اس تاسو چھ تاسو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ کی چھ کم ٹائم حاضری ورکا بھائی, اور خاص کر چھ کم رخصت ٹائمی اگر وقت تاسو کیفیت صحیح اگر اگر بیان گئی, اور اگر اشعار کی صورت کی نو نور بخشی کہ اشعار کی صورت کے مغلا دا کیفیت بیان کی چھ سنگ ساؤت کیفیتی سنگ جڑا حالی دا موسر لون تے شیئر کی, اللہ تعالیٰ داسی نصیب ہم منگلہ ہم نصیب کی اور ساسو برکت نہ اللہ تعالیٰ داسی نصیب زموں گا نسر الم ورکی آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
جی اختر بھائی کیا کہہ رہے تھے؟
ڈیرا مننا اللہ تاسو عزت کا تاسو منگلہ کال ہو کو اور عبدالحبیب بھائی کیفیات کو تاسو عبدالحبیب بھائی تاسلہ ویلی شی حضرت کہہ رہے کہ مبارکباد پہلے کہ آپ ابھی عمر سے مدینہ شریف کی زیارت سے آئے ہیں, اور دوسرا ہے کہ خاص کر یہ جو واپسی کی جو کیفیت تھی اس وہ کیا مطلب ہوتا ہے اگر کچھ اشعار کی صورت میں بتا دیں.
ایک شعر آپ کو طرز میں سنا دیتے ہیں, ایک نثر میں سنا دیتا ہوں, ایک طرز میں سنا دیتا ہوں. اللہ کرے ان کیفیات کا حامل ہو جاؤں, عاشقان رسول کی یہ کیفیت ہوتی ہے, اللہ مجھے اور آپ کو یہ کیفیت نصیب فرمائے. شاعر لکھتے پلٹتا ہے جو ظاہر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا, ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے, واپس نہ جاؤ. ٹھوکریں کھاتے رہو گے ان کے در پر پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اور حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا,
مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر.
جزاک اللہ آپ سب کا بہت شکریہ. ایک کلام بھی مجھے پڑھنے کا کہا گیا, تھوڑی دیر میں پڑھیں گے. جی اختر بھائی آپ تھوڑی دیر بعد بتائیے گا. سائیں کیا کہیں گے اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس بارے میں کچھ مدنی پورا تھا فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. غزبہ تبوک کے حوالے سے جی تھا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ڈٹھو تو دشمن جنگ کی جی تیاری کیا حملوں کرنے لائے تیار ہیں, ٹری ہزار جڑے صحابہ کرام ہوجن تو لام اللہ ٹری ہزار صحابہ کرام جو لائے ان ٹری ہزار جو لائے سوارن جو لائے سواریوں ہوجن ان جے لائے جنگ جو سامان ہوجے. ان جے لائے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب ڈیاری تو ان جے لائے مال جمع کیا انہیں تاکہ جنگ جی تیاری کی وجے. تو سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی بارگاہ میں مال پیش کیوں, سرکاری بارگاہ میں اس کیوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانچ حصے جو ادھ مال کھنی آیا ہوں ادھ مال مجھے گھر ہے. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سجو گھر جو سامان کھنی کرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھیا, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہزار اٹھ ان سامان سے بھرل سرکار کی بارگاہ میں حاضر کیا.
اللہ اللہ اللہ.
وری اتے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں چالیس ہزار درم جو کو ہن پیش کیوں, عرض کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس ہزار درم اواں کی بارگاہ میں منہ پیش کیا ہے, چالیس ہزار گھر میں چھڑے آئے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تجھے ان مال میں بھی جو گھر میں چھڑے آئے ہوں ان میں بھی برکت عطا فرمائے, ہن مال میں بھی برکت فرمائے. میٹھا میٹھا اسلامی بھائرو اساں کے بھی گھرجے تر راہ خدا میں اللہ جی راہ میں دین گھرجے پان دیوں بن کے ترغیب دیاریوں.
اچھا یہاں ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ ٹیلیتھون سے پہلے یہی سلسلہ نشر ہو رہا ہوگا, بے شک یہ لائیو نہیں ہے لیکن اس کے بعد ہی آنے والی اتوار ہمارا ٹیلیتھون ہوگا, اور وہ مدنی احتیاط مہم جس میں علماء بنائے جا رہے ہیں جس میں حافظ بنائے جا رہے ہیں, ہمارا شعبہ مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ جس میں درس نظامی کروایا جاتا ہے قرآن پڑھایا جاتا ہے اور بھی بہت سارے کورسز امامت کورس تو مدرس کورس اور اس کے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے تحت بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے, بہت بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں دعوت اسلامی کے اور تقریباً 350 کروڑ روپے کے اخراجات ان دونوں شعبہ جات پر ہیں, 90,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں, لاکھوں بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا ہے, ہزاروں علماء بن گئے ہیں. تو بتائیے نا یہ موقع ہے سخاوت کرنے کا, راہ خدا میں خرچ کرنے کا. 10,000 روپے کا یونٹ ہے. آج آپ نے غزوہ تبوک میں صحابہ کرام کی سخاوت کے بارے میں سنا ہے تو نیت کیجئے انشاءاللہ ہم بھی اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے اور اس ہونے والی ٹیلیتھون کے اندر اپنا حصہ ملائیں گے. اسکرین پر آپ نمبرز بھی دیکھ رہے ہوں گے, اکاؤنٹ نمبرز بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو آگے بڑھ کر دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. ناظرین اب چلتے ہیں اس واقعے کو آگے لے کر. اب تبوک کے لیے روانگی کا وقت ہے. یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کہیں فوج لے کر جاتے تھے نا تو بتاتے نہیں تھے, ایون کہ فوج والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہاں جانا ہے, تاکہ رازداری رہے. مگر غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک نے سب کو اعلانیہ بتایا کہ اتنا دور جانا ہے, اتنا ٹائم بھی لگے گا, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے انتظامات بھی کرنے تاکہ سب تیاری کر لیں. علل اعلان یہ تیاری ہوئی. میں نے شروع میں کہا تھا کہ تبوک کیوں مشکل تھا. اب جب میں تبوک گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آج بھی تقریباً 900 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ سے. آج اسپیڈ والی گاڑی میں جائے تو 8-9 گھنٹے لگتے ہیں, وہ بتائیں اونٹوں پر, گھوڑوں پر, اور گرمی کے اندر یہ سفر کیسے ہوا ہوگا. ہم جب تبوک گئے وہاں کیا کچھ ہم نے دیکھا, کچھ مناظر آپ کے لیے ریکارڈ کیے ہیں, آئیے دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم الحمدللہ عرب شریف کے ایک ایسے شہر میں موجود ہیں جس کی گلیوں میں, جس کی فضاؤں میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علی مردوان کی آمد ہوئی. یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم چومنے کا جسے شرف حاصل ہوا. یہ وہ عظیم علاقہ ہے جس کو تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ تبوک جو ہے یہ مدینہ منورہ سے 700 کلومیٹر دور ہے.
یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ, اللہ والوں سے ہے جو
اسلام میں بتایا جاتا ہے کہ اسی جگہ پر وہ چشمہ تھا جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا, کلی فرمائی, اور اس کے بعد وہ چشمہ موٹی دھار کی صورت میں بہنے لگا. الحمدللہ یہ وہ جگہ بتائی جاتی ہے.
باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاراں
ناظرین. اب ذرا سوچئے کہ نبی پاک, یہ آپ نے تبوک دیکھا کہ ہم جب گئے تو وہاں کیا معاملات تھے اور یہ کتنا دور تھا. اور اس کے بعد غزوہ تبوک, اس تبوک کے موقع پر ایک اور واقعہ بھی ہوا, اور چلے وہ بھی سنائی دیتا ہوں. وہ بھی میری زندگی کا ایک یادگار موقع تھا. پہلی بار زندگی میں ہم تبوک گئے تو وہاں ایک جگہ پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خیمہ لگایا تھا. تو اس مسجد پر فجر کے بعد ہم جا کر ہم نے جو ہے وہ, بلکہ اس سے پہلے رات کو کیا ہوا, اس علاقے میں ہمارے کو جاننے والا تھا نہیں, پہلی بار کچھ اسلام بھائی کے ساتھ ہم گئے تھے. تو وہاں جو ہے وہ میں نے اپنے سوشل میڈیا کے فیس بک کے پیج پر ڈال دیا کہ میں تبوک میں آیا ہوں, کوئی جاننے والا ہو تو رابطہ کرے. اچھا یہ بات ہے آج سے تقریباً 7-6 سال پرانی, اس زمانے میں اتنا سوشل میڈیا اور اتنا سب سے کچھ. تو تھوڑی دیر ہوئی تو مجھے, ہم نے نمبر ڈالا تھا, اس نمبر پہ فون آ گیا کہ عبدالحبیب بھائی آپ تبوک میں ہیں. میں نے کہا جی, تو میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. رات کے 12-1 بجے تھے, تھک کے چور ہو گئے تھے نا ہم. بہرحال تھوڑی دیر ہوئی تو وہ بندہ, میں نے کہا آپ آ تو گئے لیکن ابھی ہم سو رہے ہیں, ہم فجر کے بعد نکلیں گے زیارت ریکارڈ کرنے کے لیے, تو آپ بھی آنا چاہیں تو آ جائیے گا. یقین کریں اختر بھائی, فجر کے لیے دروازہ کھولا, وہ دروازے کے باہر ہی بیٹھا ہوا بندہ. تو میں نے کہا یہ آپ, بولا مجھے یقین ہی نہیں, گھر جا کے نیند ہی نہیں آ رہی تھی کہ آپ واقعی ہمارے شہر میں آئے ہوئے, صبح پتہ نہیں آپ غائب نہ ہو جائیں. تو میں صبح صبح آ گیا. بہرحال وہ ہمارے ساتھ ہی رہے. اچھا جب ہم ریکارڈنگ کرنے گئے نا تو کمال یہ ہوا, اب دیکھیں دل سے دل کو راہ ہوتی ہے اور کیسے کسی کے دل میں چاہت ہوتی ہے. یہ عید کا تیسرا دن تھا, ٹھیک ہے, تو ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے تو ایک بندہ آیا اور کبھی یوں دیکھتا ہوا جائے کبھی یوں دیکھتا ہوا ہے, پھر آ کے کہتا وہی تو نہیں ہے جو مدنی چل پر آتے ہیں. میں نے کہا جی ہم وہی ہیں. وہ کہتا آپ ہمارے گھر چلیں. ان کا گھر بالکل مسجد کے پیچھے تھا. پھر اس نے اپنے گھر جا کے ایک واقعہ سنایا, ہو سکتا ہے وہ ابھی سن بھی رہے ہوں. وہ کہتے ہیں میرے گھر والے ان دنوں میں عید کے تینوں دن زیارت حرمین چل رہا تھا سلسلہ مدنی چینل پر. وہ کہتے ہیں گھر والے رات رونا شروع ہو گئے. کہتے ہیں یہ ہر جگہ زیارت ریکارڈ کرنے جاتے ہیں ہمارے تبوک نہیں آتے, اور ہمارے گھر کے پاس ہی جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نسبت والی مسجد ہے, یہاں بھی نہیں آتے. کہتے ہیں رات یہ گھر والوں نے کہا ہے اور فجر میں آپ وہاں موجود ہیں. آپ بتائیں ان کی جو کیفیت تھی, جو انہوں نے محبت دی, پورے خاندان کو جمع کر لیا. اچھا ہم بھی چاہتے تھے جمع کر لیں کیونکہ ہمیں بھی مدنی کام کرنا تھا, تعارف اسٹارٹ کرنا تھا دعوت اسلامی کا مدنی کام. تو الحمدللہ پھر رابطے وغیرہ ہو گئے. تو بہرحال یہ دعوت اسلامی ہے اور لوگوں کی اس سے محبت ہے. اب صحابہ اکرام علیہ رضوان, ناظرین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ کے لیے روانگی اختیار فرمائی تو کچھ صحابہ آئے, کہتے حضور ہمارے پاس سواری نہیں ہے ہم کیسے جائیں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس بھی آپ کے لیے آپ کو دینے کے لیے سواری نہیں ہے. تو وہ صحابہ زارو کتار الفاظ لکھے ہیں کہ بے سر و سامانی پر اس طرح بل بلا کر روئے, بل بلا کر روئے صحابہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی آہو زاری اور بے قراری پر رحم آ گیا اور قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی. یعنی ایک طرف وہ ہیں جو بھاگ رہے ہیں اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس لیے رو رہے ہیں کہ حضور ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور جان قربان کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر, کیسے تھے نبی پاک کے صحابہ. ہم کیوں نہ صحابہ کرام سے محبت کریں جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے. سبحان اللہ, سورہ توبہ کی جو آیت ہے انشاءاللہ ترجمہ سنتے ہیں. اور نہ ان لوگوں پر کچھ حرج ہے کہ وہ جب اے رسول آپ کے پاس آئے کہ ہم کو سواری دیجئے اور آپ نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں, تو وہ واپس گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, خرچ نہیں ہے کہ ہم قربانی نہیں دے سکے, پیسے نہیں ہے کہ ہم نبی پاک کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکے. یہ تھے صحابہ. اور کچھ لوگ ہیں جو پیسے نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ وہ والا گناہ نہیں کر سکے, عیاشی نہیں کر سکے, اس لیے رو رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, صحابہ کرام سے کاش ہم یہ سیکھیں. بہرحال اب نبی پاک 30,000 کا لشکر لے کر جا رہے ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی تم نے پیچھے مدینہ پاک کا انتظام سنبھالنا ہے. حضرت علی شیر خدا جہاد میں نہ جائیں. کہتے حضور آپ مجھے عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ لشکر میں جا رہے ہیں. تو نبی پاک نے کیا تسلی دی اور فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لا نبی بعدی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے, یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر گئے تھے نا, تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم کے لیے چھوڑ گئے تھے, اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی تم کو اپنی امت سونپ کر جہاد کے لیے جا رہا ہوں. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تو بہت سارے صحابہ کرام جو تھے وہ پیچھے گئے. ایک دو صحابہ کرام ایسے بھی تھے, کچھ صحابہ کرام جو نہیں جا سکے, بعد میں انہوں نے توبہ بھی کی اور ان کا بائیکاٹ بھی کیا گیا. پھر ان کی توبہ بڑی مشہور ہے, ایک طویل داستان ہے. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سفر پر جا رہے تھے تو ایک صحابی کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں بڑا کمال کا ہے کہ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ارادہ نہیں رکھتے تھے جانے کا. صحابہ کرام چلے گئے, نبی پاک بھی چلے گئے. تو ایک دن وہ اپنے گھر آئے تو شدید گرمی تھی, تو ان کی زوجہ نے پانی کا چھڑکاؤ کر کے کمرہ ٹھنڈا کیا ہوا تھا, خود بھی تیار ہوئی تھی, اچھا سا کھانا بھی رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر, جیسے ہی نبی پاک کے وہ غلام اپنے گھر میں آئے, ہم جب گرمی سے گھر میں آتے تو کتنا ریلیکس فیل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھوں, اپنی زوجہ کے پاس بیٹھوں اور میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ لشکر میں جائیں. ہیں ان کی غیرت جاگی. انہوں نے کیا کیا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں جاتے ہوئے جانے کے لیے لو کے تھپیڑے چڑھ رہے تھے, مگر وہ اپنے گھر سے نکلے اور اب اکیلے روانہ ہو گئے. اللہ اکبر, جب وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے قریب پہنچے, نبی پاک نے دور سے کہا, جب دیکھا ایک اونٹ سوار آ رہا ہے تو آقا نے فرمایا کہ یہ ابو خیثمہ ہوں گے. غیب کی خبر دی کہ ابو خیثمہ آ رہے ہیں, اور واقعی ایسا ہوا, وہ نبی پاک کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے. ناظرین اس غزوے میں پانی کی قلت, شدید گرمی اور سواریوں کی کمی سے مجاہدین نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں, مگر منزل پر پہنچ کر ہی دم لیا. اب لشکر تو پہنچ گیا تبوک میں, اب ہوا کیا تبوک میں. اللہ اکبر, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, تبوک کے بارے میں بتاتا ہوں. ایک اور عظیم صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب سے الگ الگ چل رہے تھے, تو نبی پاک نے فرمایا سب سے الگ ہی چلیں گے اور الگ ہی زندگی گزاریں گے, الگ ہی وفات پائیں گے. نبی پاک کی زبان سے نکل گیا نا, ہاں آقا جو فرما دے وہی ہوتا ہے. اب سنو کیا ہوا. ایسا ہی ہوا, حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں ان کو حکم دیا حضرت ابو ذر غفاری کو کہ آپ ربضہ میں رہیں. آپ ربضہ میں اپنی بیوی اور غلام کے ساتھ رہنے لگے. جب وفات کا قریب آیا تو کہا کہ تم دونوں مجھے کو غسل دے کر اور کفن پہنا کر راستے میں رکھ دینا. جب اونٹ سواروں کا پہلا گروہ میرے جنازے کے پاس سے گزرے تو ان کو کہنا یہ ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے، ان پر نماز پڑھ کر دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ اس سے کہنا کہ اور خدا عز و جل کی شان جو سب سے پہلا قافلہ گزرا اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی بھی تھے، انہوں نے جب یہ سنا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، قافلہ رو کر اتر پڑے اور کہا میرے آقا نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ پیارے آقا نے فرمایا تھا ابو ذر تنہا چلے گا، تنہا مرے گا اور تنہا قبر سے اٹھے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے والوں نے ان کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا۔ بہرحال ناظرین، اب یہ قافلہ تبوک پہنچا، تبوک پر ایک چشمہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ کل صبح تبوک پہ چشمے پر پہنچو گے مگر اس چشمے پر کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ وہاں گئے تو جوتے کے تسمہ، اب لیس کتنی ہوتی ہے، بولے اتنی پانی کی دھار چل رہی تھی، بالکل پانی بھی نہیں تھا، صحابہ نے کسی نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ نبی پاک نے ادھر کلی فرمائی، گرمی کے دن تھے، پانی کی کتنی ضرورت تھی، اب وہ جو تسمے جتنی دھار تھی نا، پیارے آقا کی کلی فرمانے کی دیر تھی، جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا گیا تو چشمہ اس زوردار اور موٹی دھار سے بہنے لگا کہ 30,000 کے لشکر نے پانی پیا، سارے جانور بھی سیراب ہو گئے۔ کیا بات ہے، میرے آقا کے معجزات کا ظہور بھی ہو رہا ہے۔ اب بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن تبوک میں قیام کیا ناظرین، جن سے مقابلہ کرنے آئے تھے ان کے دل پر اللہ نے ایسا رعب ڈالا، کوئی آگے ہی نہیں آیا، کوئی سامنے ہی نہیں آیا، کسی نے مقابلہ ہی نہیں کیا۔ نبی پاک اور ان کی فوج کا ایسا جلال، ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے۔ اور ناظرین، غزوہ تبوک کہا تو جاتا ہے مگر اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، گویا بغیر تلوار چلائے جو ہے دشمن کو سبق سکھا دیا گیا۔ جو تیاری کر رہا تھا حملہ کرنے کے لیے، وہ کہتے نا لیڈ فرام دا فرنٹ، نبی پاک خود ہی وہاں تشریف لے گئے کہ آؤ جو مقابلہ کرنا کر لو، مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعات تو بہت سارے ہیں مگر میں چاہوں گا کہ دیگر زبانوں کے مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ راشد بھائی، ہوں تسی کچھ بتاؤ ساڈے ناظرین دوں، وقت بھی ساڑھے ول تھوڑا ہے، جی انشاءاللہ ہم ذرا پخشتو مبلک کی طرف بھی چلیں گے۔ جی،
اس غزوے تو جدن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے اور مدینہ شریف وچ آپ دی آمد ہو رہی آئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو کچھ دیر پہلو جو مکے دیاں بچیاں، عورتاں، غلام وغیرہ آئے، او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے استقبال واسطے مدینے دے کنارے تے آئے، کیونکہ منافقین اس طرح دیاں خبراں عام کیتی ویاں کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور انہاں دے جڑے صحابن انہاں رستے وچ آزمائش دا سامنا ہویا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدن خیر و عافیت نال مدینے وچ اپنا نزول اجلال فرمایا تے اہل مدینہ بڑی خوشی ہوئی اور او مدینے دے کنارے تے آئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جنی آمد ہوئی تے او ترانہ جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ہجرت دے وقت گنگنایا گیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اس ترانے پڑھیا گیا۔ بٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جڑے سگے چچا نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اے بارگاہ رسالت حاضر اور عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں تہاڈی تعریف کرنا چاہنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دعاواں نال بھی نوازیا اور ارشاد فرمایا کہ تسی او مدہ سرائی کرو۔ لما قصیدہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ پیش کیتا، جس قصیدیاں تاریخ دی کتاباں وچ بھی ذکر کیتا گیا، او دا ایک شعر میں ذکر کرے ساں جس وچ نورانیت مصطفیٰ دا بھی بیان ہے تے میلاد مصطفیٰ دا بھی بیان ہے۔ وانت لما ولدت اشرقت الارض وداعت بنورک الافق، یا رسول اللہ جدن تسی دنیا وچ جلوہ گر ہوئے، تہاڈی ولادت ہوئی تے زمین روشن ہو گئی اور تہاڈے نور نال آسمان دے کنارے چمک اٹھے۔
اللہ اکبر، کیا بات ہے، صحابہ کرام بھی ناطے پڑھا کرتے، اور یہ طریقہ صدیوں سے جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ کچھ کالز بھی ہیں، پہلے کالز لیتے ہیں پھر یہاں موجود اسلام بھائیوں سے بھی کچھ سوال لیتے ہیں۔ جی،
میرا نام محمد کاشف اسماعیل لتاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ عالم تیرا پروانہ میں حاجی حبیب اللہ صاحب بہت اچھے اور پیارے پیارے مدنی پھول پیش کر رہے ہیں۔ حاجی حبیب اللہ صاحب کے لیے ہے کہ سٹارٹ میں جب میں مدنی چینل میں کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ میں مدنی چینل دیکھنا میں نے سٹارٹ کیا تھا، تو حاجی حبیب اللہ صاحب مجھے پسند نہیں تھے ویسے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ان کے بیانات سنے، ان کے سلسلے سنے، تو اب میری سب سے فیورٹ شخصیت یہی بن گئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔
چلیں، بہت شکریہ، اللہ کرے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا بھی پیارا ہو جاؤں، یہ بھی دعا کریں، اور آپ جیسا جب جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں جو لوگ پیار کرتے ہیں، حسن زن کرتے ہیں، دعا کریں اللہ مجھے آپ کے حسن زن سے اچھا بنا دے۔ جی، اگلی کال دیجیے گا۔
محمد نعیم اتاری نوشہرہ ڈسٹرکٹ خوشاب مجلس سے رابطہ آفس ذمہ دار رکن شورا حاجی عبدالحبیب تاری سلم الباری کو حرمین طیبین کی حاضری بہت بہت مبارک ہو. حضرت والا ایک کلام کی عرض ہے, اگر ہو سکے تو اس کو پورا کر لیا جائے. اج سکمت راندی ودھیری کیوں دلڑی اداس
گھنیری ہے. کیا بات ہے, واقعی بہت پیارا کلام ہے. دن پہ اس کے ایک دو شعر سنائیے گا. جی
محمد نبیل اتاری فیصلہ باد سے بول رہا ہوں. مجھے سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت پسند ہے, تو عبد الحبیب بھائی سے عرض ہے کہ ہمارے لیے بے سب مقفی دعا فرما دے. ناگ کی فرمائش کرنی ہے, سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا.
بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. انشاءاللہ یہاں موجود اس لائن سے بھی ایک سوال کال لیتے ہیں, سوال لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بات کو آگے چلاتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبد الحبیب بھائی ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا جا رہا ہے ماشاء اللہ
الحمدللہ.
تو میرا سوال یہ, سوال تو نہیں ہے بس ایک درخواست ہے کہ کوئی مدینے کی حاضری کے لیے کوئی نعت شریف اگر آپ سنا دیں یا نعت خاں سنا دیں
ماشاء اللہ,
کہ مدینے کی حاضری ہماری بھی ہو جائے.
آمین آمین. اللہ پاک ہم سب کو حاضری عطا فرما. اور یہ جو اچسک مترا دی ودھیری ہے نا, یہ کلام جو کالر نے بھی کہا, یہ پیر بحر علی شاہ صاحب کا ایک ایسا کلام ہے جو سبحان اللہ یاد مدینہ سے بھی بھرپور ہے, یاد رسول سے بھی بھرپور ہے, اور پھر سبحان اللہ ان کو دیدار بھی نبی پاک کا نصیب ہوا. ایک اور ہمارے اسلام میں ان سے کچھ بات کر لیں, پھر انشاءاللہ نعت شریف بھی آپ کو سنائیں گے. جی
عبدالحبیب بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس غزوہ میں کتنے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی اور سامنے جو کفار تھے ان میں کتنے واصل با جہنم ہوئے.
جی فیاض بھائی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہی تو کمال ہوا کہ اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی, صحابہ کرام تشریف لے گئے اور ایک ایسا روب تاری ہو گیا نبی پاک کے اس لشکر کو دیکھ کر کہ دشمن میں سے کوئی سامنے ہی نہیں آیا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے. یعنی مسلمانوں کا ایک انداز رہا ہے کہ خود پہل نہیں کرتے, اٹیک کرنے نہیں گئے تھے, ان کو گویا ریٹیلیٹ کرنے گئے تھے, جواب دینے گئے تھے, کیونکہ پتا یہ چلا تھا کہ وہ لشکر تیار کر رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. اور 30,000 کا لشکر تاریخ اسلام کا یہ سب سے بڑا لشکر نبی پاک کے دور میں تھا. اور جیسے کہ ہمیں راشدہ نے بتایا کہ یہ نبی پاک کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ تھا, پھر اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمایا. تو یہ کمال یہ ہوا کہ کوئی ہمت کر کے سامنے نہیں آیا اور یہ لشکر. اچھا یہاں یوں دیکھا جائے نا تو یہ غزوہ بیسیکلی یعنی اگر اب جب ہونا ہی نہیں تھا تو اتنا بڑا سفر کیوں ہوا, سوال ذہن میں آتا ہے نا. اللہ اکبر, عاشقوں کی پہچان کرانی تھی, منافقین کی پہچان کرانی تھی, کون اپنا ہے یہ پتا چل گیا, کون غیر ہے وہ پتا چل گیا, کون مشکل کا ساتھی ہے یہ پتا چل گیا, کون کتنا سخی ہے, کیسے. اب دیکھیں نا غزوہ تبوک ہوا تو صدیق اکبر کا واقعہ, جب بھی سیدنا صدیق اکبر کی بات ہوتی ہے واقعہ ضرور سنانا سناتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں. تو غزوہ تبوک تو ایسی یادیں اسلام میں لے آیا, ایسے واقعات ہمیں عطا کر گیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے مدینے کی. تو بہرحال ناظرین انشاءاللہ نعت کی فرمائش ہے, سنتے بھی ہیں. میں چاہتا ہوں بلوچی مبلک کافی دیر سے خاموش ہیں, کچھ مدنی پور ان سے بھی لے لیں. جی
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. نو اجریہ غزوہ تبوک کے تو کا چیزیں ہمارا درس ملی تھے کہ چوہا درس ہوا بعض ہاں, لیکن اسے تو کا ایک خاص چیزیں درس ہاں کہ آپ میں وفتہ اسے بعض ضروری ہے, اگر میں اشنا جستے شنسر عمل بھی کریں تو میں دنیا بھی بہتر بیت کا اور آخرت بھی بہتر بیت کا. چنانچہ پیشترہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم میں ذات مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے مالک بنے تھا کہ دو جہان ہے مالک کے, اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا چکا وجہ سے محبت بھی تھا کہ ہر وقت ہر دم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ونا سے محبت ہوتا, محبت اظہار کو دیکھے. جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوئے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال آرتن تھی درو تھی جمائے کو تھا کہ صدیق اکبر اشتی کے اے صدیق تو لوگ والا وسطہ بھی چیز جو سے یل کو تھا کہ اشتی کے لوگا جو سے اللہ اور یہ رسول خافی استے. اور حضرت عمر بارے آئی ہوتی نئے لوگ جو سے نا نیم مال جو سے ہوتی لوگ والا نہیں وفتہ ایر کو تھی اور نیم جو سے رائے خدا عز و جل جو سے خرچ کو تھی. یہ میں وفتہ درس ہاں کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت آ جو استے بیمانے. اور یک دگے ابرے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ جو سے برکت دعا کو شی ہفتہ کہ شیعہ ہفتہ امیک کا برکت دعا کو دی کہ حلال رزق کے ہمارا درس مل لیتا کہ صحابہ کرام زندگی ہے جس سے نا عملت کا ہمارا یہ درس ملی کہ جب بھی جو سے کمینے تو حلال کمینے,
ماشاءاللہ
حلال کمینے حلال کا برکت بلی کم ہوئے
کس کم کی یا کم اترا مل لی تئی جو استنا اخراجات تھے کم میں لیکن حلال ہے گی اور حلال جو استنا اے میں وسط دنیا اور آخرت وسط فائدے.
ماشاءاللہ کیا بات ہے سبحان اللہ. ناظرین ناز شریف سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو اختتام کی طرف بھی لے جائیں گے. ہمارے ساتھ دیگر زبانوں کے مبلغین بھی موجود ہیں. آئیے ناز شریف سے پہلے بنگلہ زبان میں ہمارے مبلغ کا ایک بہت خوبصورت مدری گلدستہ ہے وہ آپ کو دکھاتے. یاد رہے اس میں اردو سب ٹائٹل بھی ہوگا تو آپ اس کو سکون سے انشاءاللہ سمجھ سکیں گے. آئیے دیکھتے ہیں.
عالم تیرا پروانہ غزوہ تابوک. غزوہ ارتھات جدھ جاتے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم অংশগ্রহণ করেন. এই যুদ্ধের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবম হিজরি সালের রজব মাসের বৃহস্পতিবার যাত্রা শুরু করেন. এই যুদ্ধ অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ সময় সংগঠিত হয়েছিল. দীর্ঘ সফর, গরম বাতাস, অল্প বাহন, পানি পানের কষ্ট, সৈন্যদের সংখ্যা অনেক বেশি, এজন্য মুসলমানদের অভাব ও দারিদ্রতার সম্মুখীন হতে হয়. এই কারণেই এই যুদ্ধকে দারিদ্রতার সৈন্য ও বলা হয়. এবং যেহেতু মুনাফিকদের এই যুদ্ধে লজ্জা ও লাঞ্ছিত হতে হয় এজন্য এর অপর নাম লাঞ্ছনার যুদ্ধ বলা হয়. ওই সময় হুজ্জাস মুকাদ্দাসায় তীব্র দুর্ভিক্ষ ছিল. সকল আনসার ও মুহাজিরগণ সামর্থ্য অনুযায়ী এতে অংশ নেন. নারীগণ তাদের অলংকার খুলে বারগাহে রিসালাতে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করেন. এমনি ভাবে তাবুক যুদ্ধের সময় ইসলামে কল্যাণজনক কাজে ফান্ড কালেকশনের সুন্নত প্রতিষ্ঠিত হয়.
জি নাজরীন, দেখা আপনি বাংলা জবান মে আমার এস মওযু সে মুতালিক মদনী গুলদস্তা. আইয়ে নাজ শরীফ শুনতে হ্যায়.
সল্লু আলাল হাবিব
সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম.
সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম. جس مترا ودے
ماشاء اللہ. ناظرین کلام بھی ہو رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے. غزوہ تبوک میں جو ہمارے اسلام نے سوال کیا کہ مسلمان کتنے شہید ہوئے، ایک صحابی کی شہادت ہوئی، وہ شہادت بھی وفات ہوئی اور ان کا دفن کا منظر بھی بڑا عجیب تھا، وہ صحابی کون تھے، بڑا ہی عجیب و غریب ان کی لائف کا، ان کی زندگی کا واقعہ ہے، اور یہ قبیلہ مزینہ کے ایک یتیم تھے اور اپنے چچا کی انہوں نے پرورش پائی، جب یہ سن شعور کو پہنچے، بالغ ہوئے، تو اسلام کا چرچا سنا، دل میں ان کے غیر مسلموں کے عقائد سے نفرت ہو گئی، اسلام کی محبت دل میں گھر کر گئی، مگر ان کا چچا بڑا کٹر کافر تھا، اس کے خوف سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے، مگر فتح مکہ ہو گیا، لوگ جوک جر جوک اسلام قبول کرنے لگے، تو انہوں نے اپنے چچا کو ترغیب دی کہ آپ بھی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ میں قبول اسلام کرنے کے لیے بہت ہی بے قرار ہوں۔ یہ سن کر ان کے چچا نے ان کے کپڑے اتارے اور بے لباس کر کے گھر سے نکال دیا، اتنا کٹر تھا وہ کہ اسلام کا نام سن کر گھر سے نکال دیا، لباس بھی نہیں پہننے دیا، اور انہوں نے اپنی والدہ سے ایک کمبل مانگا، اس کمبل کے دو ٹکڑے کیے اور اپنے ستر کو چھپایا، اپنے جسم کو چھپایا، اور اسی حالت میں ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، رات بھر مسجد نبوی شریف میں ٹھہرے رہے، اور نماز فجر کے بعد جب نبی پاک کا دیدار کیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے ان کا نام پوچھا، تو انہوں نے نام بتایا، عبد العزہ، یہ غیر مسلموں کا نام تھا، ہوتا تھا، اور یہ عزہ بت ان کا تھا، اس کے بارے میں ان کی نسبت ہوتی تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، اور لقب ذل بجادین، دو کمبلوں والا۔ اللہ اکبر، ان کا لقب پڑ گیا ذل بجادین۔ اچھا اب سنیے گا، اب یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان پر کرم فرماتے تھے، یہ مسجد نبی میں رہتے تھے، اصحاب صفا کے ساتھ رہتے تھے۔ اچھا جب غزوہ تبوک میں جانے لگے سب لوگ، تو یہ بھی بڑے شوق کے ساتھ اس میں شامل ہو گئے، اور نبی پاک سے کہتے ہیں، حضور میری ایک التجا ہے، میرے لیے دعا فرما دے، اللہ مجھے شہادت دے دے۔ اب ذرا سوچے کہ ان کی دعا کیسی تھی، اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی، مگر دعا شہادت کی تھی، جذبہ تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم کسی درخت کی چھال لاؤ، تو وہ تھوڑی سی ببول کی چھال نکال کر درخت کی چھال لے آئے، تو پیارے آقا نے ان کے بازو پر وہ چھال باندھی اور دعا کی کہ اے اللہ، میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا۔ انہوں نے اس کی، یا رسول اللہ، میرا مقصد تو شہادت ہے، کفار ماریں گے نہیں تو شہید کیسے ہوں گا، ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم جہاد کے لیے نکلے ہو، اگر بخار میں بھی مرو گے تو شہید کہلاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان دیکھے تو غزوہ تو نبی پاک کو معلوم تھا نا کہ یہ لڑائی میں نہیں مارے جائیں گے، شہادت کی تمنا تھی، یہ غزوہ تبوک میں پہنچے بخار میں مبتلا ہو گئے، اور پھر اسی بخار میں ان کی وفات ہوئی۔ اللہ اکبر، اب ان کی تدفین کا واقعہ سنے ناظرین، سرکار نوازتے تھے تو کیسا نوازتے تھے۔ حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں کہ ان کے دفن کا عجیب منظر تھا، حضرت بلال مؤذن رسول چراغ لے کر ان کی قبر کے پاس کھڑے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کی قبر میں اترے۔ ہائے ہائے ہائے، ان کی قسمت پر ہماری جانے قربان۔ اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنے اسلامی بھائی کی لاش کو اٹھاؤ، پیارے آقا قبر میں ہوں، بلال حبشی اس قبر کے کنارے چراغ لیے کھڑے ہوں، صدیق اکبر، عمر فاروق اس لاش کو اٹھا کر قبر میں ڈالیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے انہیں لحد میں سلایا، اور سنیے صحابی رسول، اللہ اکبر، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پیارے آقا نے اینٹوں سے ان کی قبر کو بند کیا، اور نبی پاک فرماتے ہیں، یا اللہ، میں ذل بجادین سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ ہائے ہائے، کیسی غربت میں آئے تھے، نبی پاک نے اتنا پیار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان کی تدفین کا منظر دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ ان کے منہ سے نکلا، کاش ذل بجادین کی قبر میت کی بجائے میری قبر میت ہوتی، میں اس قبر میں اترتا اور نبی پاک اس شان سے اتارتے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے صحابہ تھے، کیسی قربانیاں تھیں، اور پھر نبی پاک نے بھی کرم کے وہ دریا بہائے۔ سلسلہ اختتام کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے راشد بھائی، ایک بڑا اس سال ایک بڑا عجیب واقعہ بھی ہوا مسجد درار کا، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔
یہ غزوہ جب ہو رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روانگی کے لیے تیار تھے، تو کچھ منافقین جو مدینے میں موجود تھے، اور ایک منافق تھا ابو عامر انصاری، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے نفاق کی وجہ سے اس کا نام رکھا تھا ابو عامر فاسق۔ اس نے ایک پلاننگ کی کہ میں کیسر روم کو تیار کر کے ایک لشکر لاؤں گا، اور معاذ اللہ اسلام کو نیست و نابود کیا جائے گا، تم ایک مسجد کے نام پر ایک جگہ بناؤ، ایک مقام بناؤ جہاں پر مسلمانوں کے خلاف سازش کرو۔ تو انہوں نے مسجد قبا کے قریب ہی ایک مسجد بنائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ ایک مرتبہ یہاں تشریف لا کر یہاں نماز ادا کریں تاکہ رب کی بارگاہ میں یہ جگہ مقبول ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جہاد کے لیے، میں غزوے کے لیے روانہ ہو چکا ہوں، اب میں واپسی پر ہی یہ معاملہ کروں گا۔ لیکن سفر میں جب منافقین کے معاملات واضح ہوئے اور قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی سورہ
سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں اور منافقین کے اس راز کو فاش کیا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوے سے واپس لوٹے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اس مسجد کو گرانے کا حکم ہے کیونکہ یہ صرف نام کی مسجد ہے، در حقیقت یہ مسجد زرار ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گویا کہ ان کی میٹنگ کا ایک اڈا بنا ہوا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیات کے نزول کے تحت پھر اس مقام کو گرانے کا حکم ارشاد فرمایا۔
اللہ اکبر، یعنی یہ بھی پتا چلا کہ مسجدیں بنائیں مگر شر پھیلانے کے لیے نہیں، مسجدیں الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پھیلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو مسجدیں عاشقان رسول جب بنائیں، الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان مسجدوں سے درود و سلام کی، اذانوں کی، نمازوں کی، تلاوت قرآن کی اور نیکی کی بہاریں ملتی ہیں علاقے والوں کو۔ تو اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما، ان لوگوں کے شر سے بچائے جو لبادہ تو دین کا اوڑھتے ہیں۔ یعنی یہ اس زمانے سے معاملہ تھا، آج بھی لوگ کہتے ہیں نا یار مذہبی لوگوں کو اگر ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ارے جناب، یہ اس زمانے سے معاملہ موجود ہے کہ مسجد بنا رہے تھے مگر وہ مسجد کا ارادہ ہی کچھ اور تھا، وہ مسجد دراصل دہشت گردی کا گویا ایک اڈا بن رہا تھا، مسلمانوں کے خلاف سازش کی جا رہی تھی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ مذہب کا نام لے کر دین کو بدنام کرتے ہیں ان سے دور رہیں اور ان لوگوں کے دامن میں وابستہ ہو جائیں جو پیارے آقا کے عشق کی خیرات بانٹتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں سکھاتے ہیں اور دین کی صحیح تصویر بتاتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت پر کیا شان تھی، ان کی اس زمانے میں ہمیں سکھا دیا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور ملا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اچھا کمال کا انہوں نے وہ جو ہے نا محاورہ، آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے، یعنی اتنا کمال کا چور ہے کہ کاجل تمہارا چرا لے گا تمہیں یہ بھی نہیں پتا چلے گا۔ اور واقعی آج یہی ہو رہا ہے، دین کا نام لے کر قرآن کی تفسیر کی بات کر کے وہ جناب ایسی بات دماغ میں ڈال دیں گے کہ اگلا آدمی پریشان ہو جائے کہ یار میں یہ تو کبھی سنا نہیں تھا۔ تو جناب آپ سنتے کیوں ایسوں کی، جن کو خود دین نہیں پتا ان سے دین سیکھ رہے ہیں، موضوع میرا طویل ہو جائے گا ورنہ اس میں تو بہت دل جلتا ہے۔ کبھی کسی موچی سے گھر بنایا آپ نے، کبھی کسی کی کسائی کے پاس جا کے علاج کروایا ہے؟ آپ کہیں کہ مولانا صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے، کسائی کہاں سے علاج کرے گا، ڈاکٹر علاج کرے گا، موچی گھر نہیں بنائے گا وہ جوتا بنائے گا۔ تو دین سب سے سیکھ لو گے تو دین بھی تو اس سے سیکھے نا جو صحیح عالم ہے، دین صحیح مفتی کوالیفائڈ عالم ہو، عاشق رسول ہو، جو دین سکھاتا ہے اسے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر ٹی وی چینل پہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے اس کو ریموٹ لے کے سن رہے ہوتے ہیں ویڈیو، اچھا کسی کا کلپ آ جائے گا، میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کسی کا کلپ بھیج دیں گے جناب یہ صحیح کہہ رہا ہے، بھائی تمہارے پاس صحیح بولنے والے کم ہو گئے یا سب کے کلپ دیکھنے، اب ہم یہ وضاحتیں کرتے رہے صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ بھائی جو صحیح مفتیان کرام علماء ان کو سنیں اور عمل کر لیں، ساری دنیا کا سنو گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔
حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں یہ علم تمہارا دین ہے، جو تم علم سیکھنے جا رہے ہو یہ تمہارا دین ہے، دیکھو کہ کس سے اپنا دین لے رہے ہو۔
بالکل ایسا ہی ہے، ضروری ہے دیکھنا، ہر چیز میں دیکھتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے، باقی سب چیزوں میں سمجھ پڑتی ہے، لائٹ بھی لینی ہے تو اچھی کمپنی کی لینی ہے، تو جناب گاڑی لینی ہے تو کسی سے پوچھ کے لیں گے، ساری چیزیں دیکھ بھال کے لیں گے، اور دین سیکھنے کے لیے ہر کسی کو جناب آگے بڑھا دیتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کریں۔ اور یہ دین بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، ہمارا ایمان، ہمارے عقیدے، ہم کیسے کسی کی بات سنیں اور سنتے رہیں اور ڈسٹرب ہو جائیں۔ تو ہمیں بہرحال یہ مسجد درار جو ہے یہ بہت زبردست میسج ہے کہ نبی پاک نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا، کیونکہ مسجد دکھنے میں مسجد تھی، اس کے ارادے ان کو بنانے والوں کے ارادے مسجد والے نہیں تھے۔ بہرحال اب میرے خیال پشتو مبلک آج ہمارے سلسلے میں شاید نہیں بول پائے، تو پشتو مبلک سے مدنی پھول لیتے ہیں اور پھر اس سال کا ایک اور شاندار واقعہ۔ اس سال حج ہوا ناظرین، ٹھیک ہے، اور اس سال حج کے امیر کن کو بنایا گیا یہ بڑا خوبصورت بات ہے، اس پہ سلسلہ اینڈ کروں گا، لیکن ہمارے پشتو مبلک سے کچھ مدنی پھول۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر طول مال غزوہ تبوک پر موقع ماندے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر حکم ماندے راوڑو اور تپو سے تناو کو چتا زان لا کور والا تا سب رے خودل انو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چے ما کور والا دا اللہ او دا اللہ دا رسول نم پر خود دے دے تو دام دا نبی پاک حدیث دے چے صدقہ ور کو مال بدے نہ کمی گی تو انشاءاللہ 15 نومبر واندے با دعوت اسلامی ٹیلی تھون کا انشاءاللہ 10,000 روپے یو یونٹ دے اللہ تبارک تعالیٰ دے منگلم توفیق دا کی تا
تاسو ټول دم توفیق راکې او نور خلق لم لا خبر اور سوي زمونږ په پیسې باندې کو سو حافظ قران جوړ شو عالم دین جوړ شو مفتی جوړ شو ان شاء الله تر سوچ دا دین کار چلے گی مونږ لا بلاغه ثواب ملاوي گی الله دې مونږ لا عمل کولو توفیق راکې
ماشاءالله ماشاءالله. ناظرین غزوہ تبوک تو ہوا, اس کے بعد ذوالقعدہ کا جب مہینہ آیا 9 سنہ ہجری, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے حج کے لیے بھیجا اور امیر حج کسے بنایا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنایا, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو نقیب الاسلام, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت جابر بن عبداللہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنایا اور اپنی طرف سے قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی بھیجے. کیسا قافلہ تھا کہ مدینے سے صحابہ اکرام حج کو گئے, حضرت ابوبکر صدیق نے حرم کعبہ اور عرفات اور منا میں خطبہ پڑھا, اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کھڑے ہوئے اور سورہ برات کی 40 آیتیں پڑھ کر سنائیں اور اعلان کر دیا کہ اب کعبہ مشرفہ میں کوئی مشرک داخل نہ ہو سکے گا اور نہ کوئی برہنہ بدن اور ننگا ہو کر کعبے کا طواف کر سکے گا, اور 4 مہینوں کے بعد کفار و مشرکین کی امان بھی ختم کر دی جائے گی. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اس اعلان کی اس قدر زور زور سے منادی کی کہ ان کا گلا بیٹھ گیا. اس اعلان کے بعد بھی کفار و مشرکین آئے اور فوج در فوج اسلام کو قبول کرنے لگ گئے, سبحان اللہ. بہرحال 9 سنہ ہجری کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے. یاد رہے یہ وہ سال تھا کہ پورے ملک میں ہر طرف امن و امان کی فضا پیدا ہو گئی, زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عاملین وغیرہ کا ایک جو ہے وہ تقرر ہوا. اسی طرح اس میں سود کی حرمت بھی اسی سال نازل ہوئی, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سنہ ہجری جب حجۃ الوداع آپ اگلے سلسلوں میں سنیں گے تو اس میں نبی پاک نے اس کا خوب اعلان فرمایا. حبشہ کا بادشاہ جس کو ہم نجاشی بھی کہتے ہیں, اس کا نام حضرت اسحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور ان کا بھی اسی سال وصال ہوا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حبشہ میں انتقال کیا, آقا نے مدینے میں جنازہ پڑھایا. اور اس کے بارے میں ہمیں راشد بھائی نے پچھلے سلسلوں میں بتایا تھا کہ یہ غائبانہ نماز جنازہ تھی یا نبی پاک کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے پردے اٹھا دیے اور گویا وہ جنازہ سامنے پیش کر دیا گیا تھا. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا بات ہے, اور ہم سلسلے میں اب آپ سے اجازت چاہیں گے, کچھ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مگر آج وقت کافی ہو گیا, ہم باتیں اتنی ہوتی ہیں کہ باتیں پوری نہیں ہوتی ہے, سبحان اللہ. تو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں فرشتوں کا وظیفہ سیگمنٹ بھی ہوگا, سنت رسول اللہ کی سیگمنٹ بھی ہمارا نہیں ہو پایا, انشاءاللہ اگلے سلسلے میں آپ دیکھ پائیں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. مجھے نعت کی فرمائش کی گئی تھی, اسی شعر پر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو اختتام کرتے ہیں.
تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ, تو ماں ہے نبوت ہے اے جلوائے جانانا, تو ماں ہے نبوت ہے
کہاں تمہارے لیے. میرا پروانہ۔